الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مبعوث فرمایا تھا اور یمن میں اہل کتاب بہت زیادہ تھے اور اہل کتاب میں دین کی سمجھ اور دین کی خاص متعلقات اس سے متعلق ان میں کافی شعور موجود تھا. پہلے بھی یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل کتاب مطلقاً پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا معاذ بما تقضی، آپ فیصلہ مسئلہ اور شریعت کو کیسے حل کریں گے، آگے کیسے بڑھیں گے وہاں پہ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر مسئلہ ایسا ہو کہ وہ آپ کو اللہ کی کتاب میں ملے ہی نہ. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اور اللہ کی کتاب میں بکمال ہدایت اور بکمال رہنمائی موجود ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس کتاب میں واضح الفاظ میں کسی مسئلے کی رہنمائی نہیں ملی تو پھر تم کیا کرو گے. لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم یقیناً کامل کتاب ہے اور یقیناً اس میں کسی مزید زیادتی کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے شب و روز اور زندگی میں گزرنے والے اوقات ہو سکتا ہے کہ واضح الفاظ میں قرآن کریم کی آیات میں جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہ اس میں موجود نہ ہو، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بسنت رسولہ، اگر کوئی مسئلہ مجھے کتاب اللہ کے الفاظ میں، آیات میں، متن میں نہیں ملا تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو بتائی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، اگر مسئلہ ایسا ہو اور صورت ایسی پیش آ جائے کہ آپ کو ذخیرہ احادیث میں بھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس مسئلے کا باقاعدہ حل موجود نہ ہو، باقاعدہ کلمات، الفاظ، صورت مسئلہ موجود نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ قال معاذ، اجتہد برائی، پھر میں اپنے اجتہاد کے ذریعے سے مسئلے کو حل کروں گا۔ قال الحمدللہ الذی وفق رسوله لما يحب ويرضى، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی اور بڑائی ہے اس ذات کی جس نے اپنے رسول کے رسول کو اپنی مرضی کی تعلیمات کی توفیق دے دی ہے۔ اس حدیث میں آپ غور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے جواب میں فرمایا کہ اگر کتاب اللہ کے الفاظ میں، آیات میں مسئلہ نہیں ملا تو پھر کیا کرو گے؟ حدیث سے تلاش کرو گے۔ صحابی نے جب حدیث کا حوالہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حدیث میں مسئلہ نہیں ملا تو پھر کیا کرو گے؟ اجتہد برائی، پھر میں اجتہاد کروں گا، فقہ کروں گا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر مسئلہ تمہیں اجتہاد میں بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے، بلکہ آپ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو ہدایت دے دی، علم کی روشنی دے دی، قرآن اور حدیث کے آداب اور شرائط دے دیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اجتہاد یہ ایک ایسا میدان ہے کہ زندگی میں آنے والا کوئی بھی مرحلہ ہو اجتہاد کے ذریعے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلا جواب معاذ کا قرآن کریم ہے، دوسرا جواب حدیث شریف ہے، اور تیسرا جواب وہ اجتہاد ہے۔ یہاں پہ یہ بات آپ ضرور سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات میں حضرت معاذ اور چیز کا حوالہ نہیں دیا ہے، بلکہ یہ کلام اور یہ بحث اللہ کی کتاب کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے اعلی، سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ باکمال تفسیر، سب سے زیادہ باکمال توضیح وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور حیات طیبہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم جیسے اس کی آیات، جیسے اس کی سورتیں، وہ سب اس کا حصہ ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تقریرات یا افعال مبارکہ وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی اور طرف چلے گئے، بلکہ پوچھتے گئے اور پوچھتے گئے اور فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا کرو گے، حدیث پہ عمل کریں گے؟ حدیث پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو تو کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برائی، پھر میں اجتہاد کروں گا اپنی کوشش سے۔ تو اصل جو ہمارا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث قرآن کے ساتھ قبول فرمائی، اجازت دی ہے، اسی طرح اجتہاد کی بھی آپ نے اجازت دی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گویا قرآن کریم کی تعلیمات اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ فقہ بھی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہار کے اعمال، نہار یعنی دن، صبح کے اعمال، وہ سب یاد کر لیے ہیں، ضبط کر لیے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کو بھی دیکھوں اور سیکھوں اور ان کو یاد کروں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ ابن عباس کو اجازت دی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں گے اور رہیں گے رات میں، اس رات کو آپ بھی ہمارے گھر پہ موجود رہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کچھ کلام فرمایا، کچھ اس کے بعد آرام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا تہجد کے لیے تیاری کرنا، تہجد کے لیے باوضو ہو جانا، اس کے لیے صراحی میں پانی بھر کے رکھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ جب اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مطلوب فرمایا تو دیکھا کہ پہلے سے صراحی میں پانی موجود ہے، طریقے سے رکھا ہوا ہے، تیار ہے وضو کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ پانی اور یہ تیاری کس کی طرف سے کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ عبداللہ ابن عباس جو آپ کے اعمال اور آپ کی سنتوں کو نوٹ کرنا چاہتا ہے وہ آج ہمارے گھر میں رکا ہوا ہے، مہمان ہے، اور اس نے آپ کی خدمت میں یہ پانی پہلے سے تیار کیا۔ فی المہد یعرف عن سعادت جدہ، عربی میں کہتے ہیں کہ بچے کی خوشبختی اور اس کے جو نسل و نسب کی نیکی ہے وہ بچے کے جھولے میں ہی نظر آ جاتی۔ بالائے سرش جہوش مندی می تافت ستارہ بلندی، گلستان میں شعر ہے شیخ سعدی کا، اور وہ ایک چھوٹے بچے کی تعریف کر رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی اس کا ستارہ اور اس کا علم اور اس کی عقل وہ چمک رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالی جس پہ چاہے اپنے انعامات کی برسات کر دے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہوا اور اسی فضل میں سے امت کو بھی آج تک مل رہا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے علوم میں غوطے لگاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ ایسے انسان اس زندگی میں اور دنیا میں آئے ہیں کہ آئے اور چلے گئے، کبھی زندگی میں 10 منٹ کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا، پڑھنا، ترجمہ اور تفسیر کی توفیق ان کو نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خدمت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا اور اپنے سینے سے لگایا، دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما دیں اور دین کی سمجھ عطا فرما دیں۔ کتنے مقامات ہو گئے جہاں فقہ کا ذکر کتاب اللہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح حدیثیں پیش کی۔ تو فقہ، فقہ یفقہ، باب کرومہ سے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی کو فقہ کے موافق کر لینا۔ اور بلاد عرب کے انور شاہ شیخ علامہ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ترکیہ کے شیخ الاسلام بھی رہے اور اللہ تعالی نے فقہ حنفی کے علماء میں ان کو بہت زیادہ بہترین علوم سے نوازا تھا۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے اور ان سے بڑا تعلق تھا حضرت کا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی، بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی، یعنی امام محمد رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی زندگی پہ شیخ امام کوسری نے نظر ڈالی ہے. اس کتاب میں یہ واقعہ منقول ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور درس میں شریک ہونے کی اجازت مانگی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا تم حافظ ہو؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو حافظ نہیں ہوں. وہاں پہ وہ مشہور الفاظ، اول ما نستدل به کتاب اللہ، پہلی وہ چیز جس کو ہم اپنی دلیل دیتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے. فغاب ستت او سبعت ایام ثم رجع وقال حفظت. شیخ کوسری لکھتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ 6 دن یا 7 دن موجود نہیں تھے، غائب ہو گئے، مصروف ہو گئے، اور 7 دن کے بعد تشریف لائے، فرمایا کہ میں نے حفظ تو قرآن کریم یاد کر لیا. ایک ہفتے میں، 6 دن میں قرآن کریم جو شخصیت یاد کرتی ہو، ان کے علوم کی معراج کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. پوری کی پوری فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے اور جو کھڑی ہے وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتب ستہ پہ کھڑی ہوئی ہے. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امت پہ یہ احسان فرمایا ہے کہ پوری کی پوری وہ فقہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں اور شاگردوں نے اجتہاد و استدلال کر کے مرتب فرمائی ہے، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس فقہ کو باقاعدہ تصنیف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، ترتیب کے ساتھ، عنوانات کے ساتھ، یہ پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے امت میں اس پہ کام کیا ہے. آج آپ اور ہم کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، اور آپ دارالافتاء میں جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں سے وہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے. جتنی بھی بڑی کتاب ہو، امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتب ستہ کے بغیر وہ کتاب چل بھی نہیں سکتی اور اس کا کوئی آگے بڑھ بھی نہیں سکتی. بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی، شیخ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، جیسے حسن التقاضی فی سورت الامام ابی یوسف القاضی، یہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے متعلق شیخ کوثری کی کتاب ہے. باقاعدہ رسائل کوثری ایک الگ سے کتاب ملتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ صحابی کم عمر تھے، چھوٹے بچے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا جانتے تھے. اس لیے چھوٹی عمر میں ان کو اپنی امت کا، اپنی قوم قبیلے کا امام بنایا گیا تھا. اور زمانہ اتنا زیادہ مشکلات اور غربت کا تھا کہ ایک ہی کپڑا، اس میں یہ نماز پڑھاتے تھے، اور نماز میں جب رکوع اور سجود میں جاتے تھے تو وہ ایک ہی کپڑا پورے کے پورے جسم کے پردہ کرنے کے لیے ناکافی ہو جاتا تھا. هلا صنعتم لقارئكم قميصا، حدیث میں آتا ہے نا کہ تم اپنے قاری اور امام کے لیے قمیص بناؤ، فاشتروا له قمیصا وصنعوا له، قبیلے والوں نے کپڑا خریدا اور ان کے لیے قمیص بنائی ہے۔ تو قرآن کریم کی برکت اور قرآن کریم کا عظیم مقام اور مرتبہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی عمر میں بھی کوئی اس کی خدمت کرے اور کوئی اس کے علوم میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا اور علم کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم طلباء، سب سے پہلے آج کے درس میں یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کریم ہو یا سنت نبویہ ہو، اس میں حدیث آ گئی، اس میں تاریخ آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ اور اجتہاد، یہ سب کا سب حقیقت میں قرآن کریم ہی ہے۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وہ تو بڑے تول کے، بڑے سوچ سمجھ کے اور آنے والی کائنات کی ہدایت کے سامان کے طور پہ کلمات صادر فرماتے تھے، اور آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ دینی مسائل حل کرو گے، لوگوں کی رہنمائی کرو گے، اللہ کی کتاب اور سنت کے ساتھ ساتھ اجتہاد کی بھی اجازت دی۔ تو قرآن اور سنت اور اجتہاد، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، ان میں علیحدگی کرنا اور ان کو ایک دوسرے کا غیر سمجھنا، یہ اس بے وقوف کا کام ہے جو حضرت معاذ ابن جبل جیسے علوم سے واقف نہ ہوں۔ صحابی کہتے ہیں اجتہد برائی، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم صحابی کی بات سنیں یا اس کی بات سنیں، گجراوالا کے لمبی داڑھی والے کی؟ یقیناً حضرت معاذ ابن جبل وہ علماء امت میں سے ہیں، اور ان کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا کلام اور دعا یہ اجازت دے رہی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ دین وہ کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے، بلکہ دینی شریعت کے احکام مختلف چیزوں سے جمع ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے آ جائیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے سے صحابی، اپنی خالہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں اور پیغمبر کے اعمال کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور دعا کیا دی جا رہی ہے؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ ان کو اپنی کتاب کا علم دیجئے اور ان کو دین کی سمجھ دیجئے۔ تو دیکھیے، کتاب کا علم اور اس کے ساتھ فقہ، اور اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حکمت والا کلام اور کمال والا کلام ہوتا ہے۔ تو کتاب کا علم وہ فقہ کے ذریعے آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کوئی شخص کتاب کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو اور وہ فقہ کے راستے کے بجائے کسی اور راستے سے اس کا علم حاصل کرنا چاہے، تو مجال ہے کہ اس کو وہ علم حاصل ہو جائے، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ ان کو کتاب بھی سکھا دیجئے اور ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، شریعت وہ دین ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین وہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے شرائع، اسلام کے اندر موجود تمام قسم کے مقدمات اور جزیات، اگر وہ آپ نے سیکھنے اور پڑھنے ہوں تو تین چیزیں اس کی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اور فقہ فی الدین، دین کی فقہ۔ یہ تین چیزیں جب آپس میں مل جائیں تو پھر اس سے جو شخصیت تیار ہوتی ہے، اس شخصیت کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذنورین، علی المرتضی، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود جیسے افراد تیار ہوتے ہیں ان تعلیمات سے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اچھی بات. میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مقامات ہیں. نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتک، تلاوت آیات. ویعلمہم الکتاب. نمبر دو، تعلیم الکتاب. والحکمہ. نمبر تین، تعلیم الحکمہ. ویزکیہم. نمبر چار، تزکیہ. ولی صاحبان ہوشیار ہو کے، بالکل خبردار کوئی سویا، سب کو ہوشیار کرو اور نوٹ کرو یہ جو میں بتا رہا ہوں، آپ سے امتحان میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مقام نبوت اور مقام رسالت کے جو انواع و اقسام قرآن نے بیان کیے ہیں وہ چار ہیں. کتنے ہیں؟ چار. نمبر ایک، تلاوت آیات. نمبر دو، تعلیم الکتاب. نمبر تین، تعلیم الحکمہ. نمبر چار، تزکیہ. ان چار مقامات کو ہم ایک ایک کر کے اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تلاوت آیات. کیا؟ تلاوت آیات. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو بلند و بالا اور برتر مقام عطا فرمایا ہے، اس میں پہلا مقام نبوت وہ اللہ تعالی کی کتاب کی آیات کی تلاوت ہے. کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو. تم کفر کیسے کر رہے ہو جبکہ تم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں رسول موجود ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ہم نے جن کو کتاب دی ہے، ہم نے جن کو علم دیا ہے، ہم نے جن کو آسمانی تعلیمات دی ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے تمام لوازمات کو پورا کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کی کتاب کی تلاوت، یہ عبادت ہے. اور اس تلاوت کے ذیل میں جس طرح تجوید اور قراءت اور علوم اوقاف و رموز اور رکو، احزاب، سور کے اختلاف، یہ سب چیزیں تلاوت میں آتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ تلاوت کے بھی پھر ہمیں دو پہلو دیکھنے پڑیں گے. مثلا تلاوت، تجوید بھی اس کے لیے ضروری ہے. مخارج کا صحیح صحیح ادا ہونا، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. قرآت کا مناسب ادا کرنا، صوت کا، آواز کا مد و رفع، بلندی اور نیچے کرنا، یہ سب تلاوت کے حصے ہیں. لیکن اسی تلاوت کا ایک بہت ہی بنیادی جز وہ عربیت ہے. ہم کہتے ہیں صرف اور نحو ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تلاوت الآیات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اس سے مراد وہ تلاوت الآیات نہیں ہے جو آج کے زمانے کے قراء کرام یا مصر سے آئے ہوئے قاری کان پہ ہاتھ رکھ کے اوپر ہو جاؤ، کان پہ ہاتھ رکھ کے نیچے ہو جاؤ، ادھر مڑ جاؤ، اور حدیث شریف میں آتا ہے نا قرب قیامت میں قراء ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو یقیناً اس حدیث کے عملی نمونے آج ہمارے اور آپ کو نظر آتے ہیں. یکثر القراء ویقل الفقہا، ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور قراءت کرنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے لیکن قرآن کریم کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے وہ بہت کم ہو جائیں گے. تو یہ قراءت نہیں ہے کہ تین دفعہ بسم اللہ پڑھ لو، پھر دوبارہ اعوذ باللہ پہ آ جاؤ، پھر بسم اللہ پہ چلے جاؤ، پھر دو آیتیں پڑھو، پھر ایک چھوڑ دو، پھر آگے چلے جاؤ. یہ تو ایک فن ہے اگر کسی میں یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کو تلاوت الآیات بطور شریعت اور دین کے اور پیغمبر کی ذمہ داری کے پیش نہیں کیا جا سکتا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن کریم کی تلاوت فرمائی یا آگے بڑھایا؟ مشکل نہیں. کیا صحابہ کرام نے اس طرح جیسے آج قرآن کریم کو باقاعدہ حسن صوت کا ایک آلہ بنا دیا گیا ہے اور باقاعدہ اس کو بیچا جاتا ہے، اس کے ریٹ طے ہوتے ہیں، کیا یہ اعمال صحابہ تابعین اور ائمہ اور اولیاء نے اپنائے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. تو پھر تلاوت الآیات کیا ہے؟ تلاوت الآیات نمبر ایک، مخارج کا صحیح ادا ہونا بشمول صفات کے، اور تلاوت الآیات نمبر دو اس کی اقسام، وہ ہیں انسان کا عربیت پہ قادر ہونا. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات کہ جب آپ دینی مدرسے میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے صرف پڑھائی جاتی ہے، سب سے پہلے آپ کو نحو پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ تلاوت الآیات کو سیکھ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علم الصرف میں اگر کسی طالب علم کو شوق ہو اچھی کتاب پڑھنے کا، تو ابن ہشام کی مغنی اللبیب، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن ہشام کی مغنی اللبیب یہ صرف میں سب سے زیادہ عمدہ کتاب ہے، ہمارے کتب خانے میں الحمدللہ موجود. اور اگر کسی طالب علم کو نحو کی تفصیلات معلوم کرنی ہو تو نحو کی معروف اور معلوم کتابیں تو آپ اور ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، شرح مئات عامل ہے اور ہدایت النحو ہے، کافیہ ہے، شرح جامی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نحو کی عمدہ کتاب سیوطی کی جمع الجوامع، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے معروف آدمی ہیں اور کئی کتابیں حضرت نے لکھی ہیں، الاتقان بھی انہی کی ہے، فی علوم القرآن انہی کے کتاب ہے جمع الجوامع، یہ بھی ہماری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے. یہ نحو کے میدان میں بہت زبردست کتاب. اور صرف صرف اور نحو پہ اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، غور کیجئے گا. عربی کلمات، کلمات کے درمیان فرق، مشکل کلمات کا ترجمہ اور معنی، اور اس کو شعر میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، نثر میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، عبارت میں اس کا سیاق اور سباق کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے پتہ چلیں گی؟ بولو, ادب سے پتہ چلیں گی. کس سے؟ ہاں, جو نفحت العرب آپ کو پڑھائی گئی, مقامات آپ کو پڑھائی گئی, متنبی آپ نے پڑھی, امراء القیس کے اشعار آپ نے پڑھ لیے, حماسہ آپ نے پڑھ لیا, یہ سب کیا تھا؟ یہ ادب کی تیاری تھی. ادب کی کتاب میں بے مثال اور لاجواب کتاب اگر مختصر دیکھنی ہو تو ابو منصور ثعلبی کی فقہ اللغہ. مولوی صاحب لکھو, نوٹ کرو, شاباش. پڑھو گے نہیں, سیکھو گے نہیں تو آگے کیسے بڑھو گے پھر؟ ہاں, اپنے علم کے دائرے کو اور اپنی نالج کو بڑھاؤ. ابو منصور ثعلبی کی فقہ اللغہ ادب میں مختصر اور نہایت عمدہ کتاب ہے. اور اگر کسی طالب علم کو شوق ہو تفصیل دیکھنے کا, نہایت العرب فی فنون الادب شہاب الدین نویری رحمت اللہ علیہ کی 40 جلدوں میں ہے, ہمارے کتب خانے میں الحمدللہ موجود ہے. کتنی؟ 40 جلدوں میں. آج اوپر لائبریری میں چلے جاؤ اور وہاں ایک نظر جا کے اس کتاب کا سلام کرو, اس کتاب کو جا کے, کہ بھائی 40 جلدوں میں ادب کی کتاب نہایت العرب فی فنون الادب. حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ باقاعدہ علماء سے کہتے تھے کہ دیکھو, 3 علوم میں مہارت پیدا کرو. نمبر 1, زبان میں. کس زبان میں آپ کو کام کرنا ہے؟ 40 سال گزر گئے کراچی میں اور ابھی تک کا اور کی کا فرق نہیں آتا, ابھی تک مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں آتا, تو کیسے کام چلے گا؟ آپ کے کلام میں جب فصاحت نہیں ہوگی, آپ کے کلام میں جب خوشنمائی نہیں ہوگی, تو وہ پھر سامنے سننے والے کے لیے باعث علم نہیں بنے گا. خوب کوشش کریں, سب سے زیادہ ترجیح عربیت کو دیجئے اور اس کے بعد اردو, پشتو, پنجابی, جو بھی آپ کی زبان ہو اور جس زبان میں اللہ نے آپ سے کام لینا ہو, اس کو خوب بہترین طریقے سے شیر اور شکر کر کے بیان کرنے کا طریقہ سیکھ. دوسرے نمبر پہ تاریخ بہت ضروری. جب آپ میدان عمل میں جائیں گے, مسلمانوں کے درمیان مسائل بیان کریں گے, دین بیان کریں گے, تو اس میں بہت اہم مقامات پہ آپ کو تاریخ کے حوالے دینے پڑیں گے. اور تاریخ کا علم, تاریخ خاص طور پہ اسلامی تاریخ, مسلمانوں کی تاریخ, مسلمان سلطنتیں, مسلمان بادشاہان, مسلمان خلافتیں اور قضاء, یہ آپ کے علم میں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مطمع نظر ہے اور آپ کا جو وسعت اطلاع ہے وہ اور بڑھ جائے گی. بحث کر سکیں گے, بات کر سکیں گے, حوالہ دے سکیں گے. اور تیسری چیز جو حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عالم کے لیے لازم ہے, وہ ادب ہے. مناسب موقع پہ شعر پڑھنا, مناسب موقع پہ ضرب المثل پیش کرنا, صحیح موقع پہ کوئی مثال دینا, بات سمجھانا, یہ ایک عالم کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے کلام میں نکھار آ جاتا ہے. آپ 10 منٹ کی تقریر کریں یا ایک شعر پڑھ دیں, اکثر وہ شعر جو ہوتا ہے وہ 10 منٹ کی تقریر پہ بھاری ہوگا. اور آپ کئی مثالیں دیں لیکن ایک ضرب المثل بیان کر دیں, تو عاقل اور سلیم العقل آدمی کے لیے وہ ایک ضرب المثل کئی مثالوں سے زیادہ کارآمد ہو. اسی طرح ہم جب مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں منطق بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ جو منطق کا پڑھانا ہے, یہ بھی حقیقت میں قرآن کریم کی تلاوت کی خدمت میں پڑھایا جاتا ہے، کلام ہو رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، اس میں کبرا اور صغرا کدھر ہیں، مقدمہ کیا نکلے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ جمع کر لیں تو اس سے بن جاتا ہے منطق. اور منطق میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بہت نایاب کتاب ہے غلام یحییٰ، کتاب کا نام ہی یہ ہے. منطق کی کتابوں کے اکثر وہی نام ہوتے ہیں جو ان کے لکھے ہوئے لوگوں کے. تو غلام یحییٰ کے بارے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ منطق کے میدان میں سب سے زیادہ فائدہ مند کتاب وہ غلام یحییٰ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ چار علوم ہو گئے، نمبر ایک صرف، نمبر دو نحو، نمبر تین ادب، اور نمبر چار منطق. یہ چار علوم جو علماء کو پڑھائے جاتے ہیں وہ اس لیے یتلو علیہم آیاتک، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا اللہ کی آیات پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء اور آپ کے علوم کے امین وہ اس امت کے علماء ہیں. تو تلاوت آیات کی درستگی کے لیے ان علوم کا حاصل کر لینا ہر عالم کے لیے لازم اور ضروری ہے. حضرت مولانا امام العصر آیت من آیات اللہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ علماء امت میں قرآن کریم کی خدمت سب سے زیادہ وہ نحویوں نے کی ہے، نحات نے. کس نے؟ جی کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی معروف اور مشہور نحوی گزرے ہیں نا، سب کے سب نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے. کیسی عجیب بات، خواہ وہ ذمہ شری ہو، خواہ وہ فرا ہو، خواہ وہ مبرد ہو، جتنے بھی معروف اور مشہور نحوی گزرے ہیں سب کے سب نے کوشش یہ فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھ لی جائے. اور ابو عبیدہ معمر ابن المثنی کی اعجاز القرآن، ابو عبیدہ معمر ابن مثنی بہت بڑے نحوی ہیں، ان کی کتاب اعجاز القرآن، قرآن کریم کی تفسیر. ابو الحسن فرا کی معانی القرآن، قرآن کریم کی تفسیر. فرا کون ہے جانتے ہو؟ لولا الفرا لبطلت العربیہ، اگر فرا نہ ہوتا تو عربی ختم ہو چکی ہوتی. فرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے طالب علموں کو جمع کر کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کو عربیت سکھاتے تھے، نحو سکھاتے تھے. بادشاہ کی خواہش تھی کہ فرا میرے محل میں آئیں بیٹھیں اور میرے محل میں وہ درس دیا کریں، لیکن فرا نے بادشاہ کی یہ درخواست پوری زندگی قبول نہیں کی اور کہتے تھے کہ جب میں محل میں آ جاؤں گا تو پھر میں عربیت اور علوم بیان نہیں کر سکوں گا، باقی سب کچھ کروں گا. اور اب درخت کے نیچے اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھ کے باقی کچھ بھی نہیں ہے لیکن عربیت اور علوم وہ میں بیان کر سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام اعظم ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ نصیحت فرمائی تھی، بلکہ کئی شاگردوں کو، کہ بغیر کسی وجہ اور ضرورت کے اور دین کے فائدے کے بادشاہان کے محلات سے دور رہنا چاہیے. بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، ایک دن آپ ان کو پسند آئیں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کو انعام دیں گے، اگلے دن کسی اور وجہ سے موڈ خراب ہوگا بادشاہ سلامت کا، وزیر اعظم صاحب کا، اور جی یہ مولوی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس کی ایسی کی تیسی، پکڑو ذرا اس کو سیدھا کرو، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ بڑے بڑے انعام و اکرام نہ ہوتے لیکن بات کی بے عزتی بھی نہ ہوتی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے بھی ایک مولوی صاحب ہیں نا، آج کل اسلامی کانفرنس میں مصروف ہیں، وہ اچھے خاصے آدمی تھے، پوری قوم میں، پوری علماء میں ان کا ایک مقام تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بادشاہان کی چاپلوسی میں جاتا گیا ویسے ویسے علماء کی سب سے وہ باہر چلتا گیا، عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیشہ علم اور علم والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ علماء عربیہ میں سب سے بڑی خدمت جو قرآن کریم کی ہے وہ علماء نحو نے فرمائی ہے. نحو کا میدان بہت بڑا میدان ہے، اس میں اعراب، اس میں کلمات، اس میں معانی، اس میں جملے، اس میں جملوں میں واقع ہونے والے کلمات کی حیثیت، ایک بہت بڑا اور زبردست علم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے آپ میں سے تو نحو میں اپنے آپ کو ضرور ماہر کر لیجئے. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ جب نحو آپ صحیح سے سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک استعداد دے دیں گے کہ عربی کلام، عربی کتاب، عربی تفسیر، وہ سب آپ پڑھنے لکھنے پہ قادر ہو جائیں گے اور بہت آسانی سے مشکل کتابیں پڑھنے کے آپ اہل ہو جائیں گے. اچھا، قرآن کریم کی جو تلاوت ہے، یتلو علیہم آیاتک، اس میں قرات اور تجوید بھی شامل ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ قرات اور تجوید سے پہلے مقام وہ کس کا آئے گا؟ صرف نحو، ادب اور منطق کا آئے گا. اگر کوئی آدمی عبارت پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو یہی نہیں پتا کہ ماضی مجہول کیا ہے اور ماضی معروف کیا ہے، مضارع اور حال اور ظرف میں فرق نہیں جانتا وہ، تو وہ جتنی بھی زبردست تلاوت کر لے لیکن اگر صیغے اور کلام پہ وہ قادر نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرے گا؟ وہ آپ بتائیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان میں ایسے رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو. ان تلاوت میں سب سے پہلے ہمیں اپنے عربی قواعد اور نظم و ضبط کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنی منطق صحیح کرنی ہوگی، ہمیں اپنا صرف اور نحو اور ادب کے علوم کو بھرپور طریقے سے سیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر میدان آ جاتا ہے قرات اور منطق کا. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص سورہ فرقان کی تلاوت کر رہا تھا. جس کی؟ سورہ فرقان کی. اور تلاوت اس نے ایسی کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تلاوت درست نہیں معلوم ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم قرآن کریم غلط پڑھتے ہو، ایسا نہیں پڑھا جائے گا. اس آدمی نے حضرت عمر کی بات ماننے سے انکار کیا اور یہ اختلاف دونوں لے کے آ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضرت عمر ایک طرح پڑھتے تھے اور وہ آدمی دوسری طرح پڑھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس شخص سے کہا کہ پڑھو، کیسے پڑھتے ہو؟ اس نے تلاوت کر کے سنا دی. آپ نے فرمایا ہا کزا انزلا، اسی طرح نازل ہوا ہے. پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اب آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے. حضرت عمر نے تلاوت کی، آپ نے فرمایا ہا کزا انزلا، یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے. تو عجیب بات نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور طرح پڑھ لیا حضرت عمر نے کسی اور طرح پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا ہا کزا انزلا, یہ تو ایسے ہی نازل ہوا. القرآن انزل علی سبعت احرف, قرآن کریم اللہ تعالی نے سات طریقوں پر نازل فرمایا ہے. کتنے طریقوں پہ؟ سات طریقوں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے قبیلے کے علاقے میں تشریف فرما تھے. جبرائیل امین آئے, اے اللہ کے رسول, اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ کی امت وہ ایک حرف پہ قرآن کریم پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالی کے ہاں مغفرت طلب کرتا ہوں, اللہ سے استغفار کرتا ہوں, لیکن میری یہ درخواست کہ میری امت قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھنے کے قابل نہیں ہے. جبرائیل امین دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری امت قرآن کریم دو حرف پہ پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دو حرف پہ پڑھنے کی قابل نہیں ہے. جبرائیل امین دوبارہ تشریف لائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان قرآن کریم تین حرف پہ پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو عظیم ذات, میں اللہ سے ہاں اپنے استغفار طلب کرتا ہوں, میری امت تین حروف پہ قرآن پڑھنے کے قابل نہیں. اس کے بعد جو جبرائیل امین تشریف لائے ہیں, القرآن یقرأ علی سبعۃ احرف, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ قرآن کریم سات طریقوں سے پڑھا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے, عرب میں مختلف قبائل تھے, مختلف قومیں تھیں. حجاز والے الگ, نجران والے الگ, تبوک والے الگ, طائف کے لوگ الگ, یہ سب کے سب اپنی اپنی لغت رکھتے تھے, اپنا اپنا کلام تھا ان کا, مختلف طریقوں سے الفاظ ادا کرتے تھے. مشہور ہے کہ ہر 2.5 کلومیٹر پہ زبان تبدیل ہوتی ہے. یہاں کراچی میں بھی آپ کلفٹن چلے جائیں, وہاں کے لوگوں کی زبان اردو کچھ اور طرح ہے. پھر آپ لالو کھیت چلے جائیں, وہاں کی زبان اور طرح ہے. پھر آپ کے ماڑی چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو پٹھان ملیں گے, وہ عجیب و غریب زبان بولیں گے. اور پھر آپ چلے جائیں اورنگی چلے جائیں, وہاں کے لوگ اور طرح کی زبان بولتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی آیت اور نشانی کہ تمہاری زبانیں بھی مختلف ہیں اور تمہارے کلمات بھی مختلف, تمہارے رنگ مختلف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اور گزارش پہ اللہ تعالیٰ نے امت پہ بہت بڑا فضل فرمایا کہ اہل عرب میں جو سات قبائل تھے, سات زبانیں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان سات طریقوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی امت کو اجازت دی ہے. اور فرق مختلف آج بھی موجود ہے. حفص کی قرات الگ ہے, حمزہ کی قرات الگ ہے, ورش کی قرات الگ ہے, نافع کی قرات الگ ہے. ان ساری قراتوں میں جو فرق لطیف ہے, مختلف فروق ہے, معمولی فروق ہیں, یہ سارے کے سارے یہ حقیقت میں اسلام ہے, قرآن ہے اور ایک ہی چیز ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کو تفصیلات دیکھنی ہو تو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسامی کی ایک شرح ہے. کیا؟ حسامی کی ایک شرح ہے اور نام ہے اس کا غایت التحقیق. کیا نام ہے؟ غایت التحقیق. اصل میں اس شرح میں یہ بحث کی گئی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے غیر عربی میں قرآن پڑھنے کی اجازت، نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اس مسئلے کے ذیل میں غایت التحقیق شرح حسامی میں مصنف نے قرآت کے علوم کو جمع کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کون کون سے قراء ہیں، کیا کیا ان کی تلاوتیں ہیں، کیا کیا ان کے دلائل ہیں، کیا کیا ان کے مستدلات ہیں. اگر کسی طالب علم کو شوق ہو کہ ان سب چیزوں کو جان لیا جائے تو شرح حسامی غایت التحقیق کے نام سے وہ حاصل کر کے دیکھ لیں. اور اس میں یہ علوم، حضرت والد صاحب فرماتے تھے میری دانش میں اس سے بہتر کوئی کتاب موجود نہیں ہے اس کی. تو اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فضل فرمایا، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے تھے، اس میں عربیت، اس میں قرات، اس میں تجوید، اس میں صرف، اس میں نحو، اس میں منطق، اس میں ادب، اس میں علم اوقاف و رموز، یہ سب کا سب شامل ہو گیا. آج جو امت کے علماء آج جو خدمت کر رہے ہیں ادب کی، منطق کی، صرف کی، نحو کی، عربی کلام کی، لغت کی، تو حقیقت میں یہ خدمت یتلو علیہم آیاتک کی ذیل میں ہو رہی ہے. اور اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داریاں جو علماء کے ذمے لگائی ہیں وہ ان علوم کے بغیر مکمل کرنا ممکن نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے عجم کے علماء کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان یہ تھی کہ آپ کتاب سکھاتے تھے، کتاب پڑھاتے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں، یعلمنا دعا، یعلمنا استخارہ کما یعلمنا سورۃ من القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے، ایسے یاد کرواتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کریم کی ایک سورت یاد کرواتے تھے. کیا پتہ چل رہا ہے اس سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو قرآن کریم کا درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، پڑھواتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب تک ہم گزشتہ 10 آیات کے علوم، 10 آیات کے اندر موجود مسائل و احکام، اس کے متعلقات اور اس کے شان نزول یاد نہیں کر لیتے، اگلی 10 آیات ہمیں نہیں پڑھائی جاتی تھی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آیات پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور وہ یعلمہم الکتاب، امت کو کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقامات میں سے ہے. کن کو سکھایا؟ اس امت کے سب سے بڑے علماء کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ تمام وہ صحابہ کرام ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم بکمال سکھا دیا تھا. بات سمجھ میں آگئی آپ کو؟ تو یہ سارے کے سارے صحابہ علماء امت، جس طرح دوسرے علوم میں علماء امت ہیں، اس طرح تفسیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا. جہاں ان کی بات آ جائے، جہاں ان کا قول آ جائے، جہاں ان کا نام آ جائے، تو پھر اوروں کی حیثیت بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کے سامنے دوسرے لوگ چھوٹے بچے نظر آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم الکتاب کے لیے باقاعدہ مسجد نبوی میں ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا. اصحاب الصفہ وہ لوگ جو چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. قرائے صحابہ جو آپ نے بھیجے اور وہ شہید کیے گئے ان میں سے اکثر و بیشتر وہ یہی سے بنے تھے. مسجد نبوی میں صفہ پہ بیٹھ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم حاصل کیے تھے. بات سمجھ میں آ گئی. اور اللہ تعالی نے کہ ان کے بعد آنے والے جو ہماری امت کے علماء تھے, ہمارے ائمہ, ہمارے مجتہدین, ان میں ان تمام علوم کو جمع کر دیا تھا. عجیب بات یہ ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں, محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ, اصل میں مکہ کے ہیں, مکہ میں پیدا ہوئے, مکہ میں پلے بڑے اور بعد میں پھر مصر تشریف لے گئے, مصر میں رہے, وہیں انتقال ہوا, وہیں حضرت کا مزار ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے ہاں ان کے گھر پہ بغداد میں مہمان بن کے تشریف لے گئے. احمد ابن حنبل بغدادی ہے, یہ بات جانتے ہو نا آپ لوگ؟ ہاں بالکل. امام ابو حنیفہ کوفہ کے تھے, امام احمد بغداد کے ہیں. میں نے پہلے بھی دورے کے طلباء کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک دفعہ میں نے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارے ائمہ کوئی بغداد کا ہے, کوئی کوفہ کا ہے, کوئی رام ہرمز کا ہے, کوئی ترمس کا ہے, تو مکہ مدینہ کے ائمہ کدھر گئے؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی قراءت کتنی اہم ہے. کیا؟ قرآن کریم کی قراءت, اس میں جو ائمہ ہیں وہ بھی اہل عراق اور اہل شام ہیں. حفص ہے, ورش ہے, نافع ہے, حمزہ ہے, ان میں اکثر جو قرائے کرام ہیں وہ مکہ اور مدینہ کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے امت پہ کہ امت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایسے زبردست طریقے سے قبول کر لیا کہ مکی اور مدنی, عرب اور عجم میں کوئی فرق باقی نہیں رہا مگر یہ کہ تقویٰ کا. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ, تمہارے ہاں سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمہ اللہ کے گھر پہ مہمان ہوئے, رات گزاری. فجر کے وقت گھر والوں نے امام شافعی جو مہمان تھے ان کے لیے پانی رکھا تھا کہ آپ اٹھیں گے تو وضو کریں گے. صبح جب دیکھا تو وہ پانی بالکل سالم موجود ہے, ذرہ سا بھی اس میں سے استعمال نہیں ہوا. تو امام احمد رحمہ اللہ کی گھر والی نے حیرت کا اظہار کیا کہ اتنے بڑے فقیہ, اتنے بڑے عالم اور احمد ابن حنبل کے استاذ آئے ہیں اور فجر کے لیے, تہجد کے لیے وضو نہیں کیا, یہ کیا بات ہوئی؟ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے استاذ کی خدمت میں یہ بات رکھی ہے, اعتراض رکھا کہ جی آپ نے پوری رات میں ایک قطرہ پانی استعمال نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس مسئلے کا کیا جواب ہوگا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو دعوت میں میں نے کھانا خوب کھایا اور اس لیے کھایا کہ کائنات میں احمد ابن حنبل کے گھر کے جیسا کھانا اور کہیں پہ نہیں مل سکتا. اتنا حلال کھانا, اتنا پاکیزہ کھانا, اتنا صاف ستھرا کھانا کہ احمد ابن حنبل کے گھر پہ جو ہوگا وہ اور کہیں پہ بھی نہیں. اور حلال رزق جب پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور اللہ کی دین کی سمجھ وہ اور بڑھ جاتی ہے. اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹ گیا، کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ. رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹ گیا تو قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں مجھے فکر تھی، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مستدلات، اس سے مشتق ہونے والے علوم، اس میں میں مصروف ہو گیا. اور جب فجر کی اذان ہو رہی تھی تو میں 100 مسائل اس آیت کے حل کر چکا تھا، اور امام احمد رحمہ اللہ کو باقاعدہ وہ 100 مسائل نوٹ کرا دیے، لکھوا دیے، اور فرمایا کہ رات کو میں کیونکہ سویا ہی نہیں، آرام ہی نہیں کیا، تو اس لیے میں پہلے سے باوضو تھا، اسی وضو سے میں نے نماز پڑھ لی، لہذا وضو کا پانی استعمال نہیں ہوا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و احسان کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی تلاوت الآیات کی، آج ہماری امت میں تلاوت الآیات کا پورا ایک میدان قائم ہو چکا ہے، پورے پورے قراء ہیں، پورا ایک یہ فن ہے تجوید اور قراءت کا، اس کے مدرسے کھل چکے ہیں اور وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مدرسے میں بنیادی عربی گرامر، قواعد، صرف، نحو طلباء کرام کو بھرپور پڑھائی جاتی ہے، تاکہ وہ پیغمبرانہ اعمال میں سے تلاوت الآیات کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا مشن کتاب سکھانا ہے. کیا؟ کتاب سکھانا ہے. تو کتاب کی تعلیم میں یہ خصوصیات بھی شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سکھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو آپ کے شاگرد رہے ہیں. مولوی صاحب، تفسیر کے لیے میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ہر عالم، ہر مفسر، ہر صاحب تفسیر نے تفسیر کے آداب، تفسیر کی شرائط، تفسیر کے خد و خال، اس کی کچھ تصانیف مقرر فرمائی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ تفسیر اور اصول تفسیر کے جو بنیادی قواعد ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ چند نام میں نے جمع کیے ہیں، جلدی جلدی ان کو نوٹ کر لو. الاتقان فی علوم القرآن، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، ہر کتب خانے میں موجود ہوتی ہے، عام کتاب ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ کتاب حاصل کیجیے. الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی کی، اصول تفسیر پہ بہترین کتاب. البرہان فی علوم القرآن، البرہان فی علوم القرآن، برہان الدین زرکشی کی 4 جلدوں میں، اصول تفسیر پہ بہترین اور اہم کتاب. ملک العلماء عز ابن عبد السلام، بہت بڑے آدمی تھے، ملک العلماء، علماء کے بادشاہ کہلائیں، عز ابن عبد السلام کی کتاب مناہل العرفان، یہ بھی اصول تفسیر میں بہت ہی اہم کتاب. ابو بکر باقلانی کی اعجاز القرآن، بہت زبردست اصول تفسیر کے متعلق تصنیف، ابو بکر باقلانی کی اعجاز القرآن. اسی
اسی طرح ہمارے وہ علماء جو علماء دہلی کہلاتے ہیں, کیا کہلاتے ہیں؟ علماء دہلی, دہلی ہندوستان کا شہر, بڑے بڑے درس ہوئے اور سارے کے سارے درس بہترین تھے, مقبول تھے. لیکن یاد رکھیے گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو قرآن کریم کا درس دیا ہے وہ درس آج تک ختم نہیں ہوا ہے. عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شان اور اخلاص دیا کہ بے شمار علماء ہیں. میں آپ کو موقع آنے پہ بتا دوں گا کہ جنہوں نے شاہ ولی اللہ سے پہلے قرآن کی خدمت کی ہے, شاہ ولی اللہ سے پہلے تفسیر پڑھائی ہے, شاہ ولی اللہ سے پہلے شاگردوں کو جمع کر کے قرآن کریم کا درس دیا ہے, لیکن وہ دروس کیا ہوئے؟ بولو, ختم ہو گئے. لیکن اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو دہلی میں درس دیا وہ درس آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. افتتاحی بیان میں میں نے پوری سند آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے علماء اور ہمارے اسلاف وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے علوم کے امین ہیں, اور جس طرح امت کے دوسرے علماء نے تفسیر کے بارے میں قلم اٹھایا ہے, اس طرح ہمارے علماء ہندوستان نے بھی تفسیر کے متعلق مختلف کتابیں لکھی. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصول تفسیر میں پورے عالم میں جو لاجواب کتاب ہے نا, اصول تفسیر میں دورے والوں کو پہلے بھی لکھوا چکے ہیں, حضرت مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی, اس میں جو مقدمہ لگا ہوا ہے, فتح المنان بھی اسے کہتے ہیں اور التبیان بھی اسے کہتے ہیں, حضرت مولانا عبدالحق حقانی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے تفسیر حقانی کے نام سے. پہلے اس کے ساتھ ہی ملتا تھا, اب الگ سے کتاب ملتی ہے تبیان کے نام سے اور فتح المنان کے نام سے. یہ مقدمہ تفسیر میں بہت ہی اہم اور بہترین کتاب ہے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے میری نظر میں اس سے بہتر جامع اور معنی اور آسان فہم کتاب اور کوئی نہیں. تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے اصول تفسیر کے حوالے سے. امام العصر آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی مشکلات القرآن مختصر اور جامع کتاب ہے. صرف وہ مسائل جو حضرت شاہ صاحب نے حل کرنا ضروری سمجھا ان مسائل کو حضرت نے اس میں جمع کیا ہے مشکلات القرآن میں. اور اس مشکلات القرآن پہ محدث العصر حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ لکھا ہے, یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن. مولوی صاحب لکھتے جاؤ, نوٹ کرتے جاؤ, اپنی استعداد بڑھاؤ. سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے, میں نے پوری رات محنت کر کے جمع کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کو لکھو. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب کی کتاب مشکلات القرآن پہ مقدمہ لکھا ہے, اور بہت لاجواب مقدمہ, بہترین مقدمہ ہے. بنوری ٹاؤن سے جو رسالہ چھپتا ہے نا بینات کے نام سے, اس میں ہمارے محترم اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے وارث اور امین حضرت مولانا سلیمان بنوری نے قسطوار شائع کیا ہے مشکلات القرآن یتیمۃ البیان کو. اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے, وہ آپ ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے. حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کی علوم القرآن, ایشیا کے سب سے بڑے عالم کہلائے ہیں شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ. نہ ہندوستان میں, نہ بنگلہ دیش میں, نہ افغانستان میں اور نہ پاکستان میں ان کے پائے کا کوئی عالم تھا. انہوں نے کتاب لکھی ہے علوم القرآن یا اعجاز القرآن کہلاتی ہے, اور وہ بھی اصول تفسیر میں بہت بہترین کتاب. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ العالی نے اپنے والد محترم کی کتاب معارف القرآن کی ابتدا میں مقدمہ لکھا ہے علوم القرآن کے نام سے. معارف القرآن کا مقدمہ ہے حضرت تقی صاحب نے لکھا ہے علوم القرآن کے نام سے. یہ بھی بہت ہی زبردست کتاب تفسیر کے حوالے سے آپ کے علم میں ہونی چاہیے. حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو نا، پنڈی میں ہوتے تھے، بہت بڑے عالم اور توحید کا چشمہ فیضان تھے، بدعتی اور مشرک ان کو دیکھ کے علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، حضرت کے گلے میں ہر وقت پستول لٹکی ہوئی ہوتی تھی کہ نب نہیں پتا ہوتا تھا کہ کہاں کسی سے جنگ ہو جائے۔ آج ہم اور آپ توحید کا نام لیتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے مولوی صاحب کہ توحید بیان کرنے کے لیے پستول آپ کے گلے میں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن، اور اس جواہر القرآن کا مقدمہ حضرت نے لکھا ہے، اس کا نام ہے جواہر التوحید۔ کیا نام ہے؟ جواہر التوحید۔ اور اس میں حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر کو جمع فرمایا ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ اسی طرح ہمارے صوبہ سرحد میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم ایسے پیدا فرمائے کہ جو قرآن کریم کی تفسیر میں اپنا یکتا مقام رکھتے تھے، باقی ان کے مسائل جو بھی تھے، اختلافات جو بھی تھے، ہمارے وہ بڑے تھے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم نے اپنے اسلاف کو ان کا احترام اور خیر کے ساتھ یاد کرتے ہوئے سنا ہے، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنچپیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب العرفان فی علوم القرآن۔ کیا؟ ہاں، العرفان فی علوم القرآن، یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے، اور یہ اصل میں حضرت نے جو اپنی تفسیر میں تمام قواعد بیان کیے وہ حضرت کے ایک شاگرد غالباً عبد الغنی نام ہے اس کا، اس نے جمع کیے اور پھر اس نے یہ کتاب چھاپی ہے العرفان، اور حضرت مولانا طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے درس میں اس کتاب کا حوالہ بھی دیا اور اس پہ اعتماد بھی فرمایا، اس لیے حضرت والی صاحب فرماتے تھے کہ طالب علم کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات مولوی صاحب؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مقام دیا کہ وہ اپنی امت کو تلاوت الآیات بھی کریں اور حکمت اور کتاب بھی سکھا دیں۔ کیسے؟ ذرا غور کیجئے گا، بس میں انشاءاللہ یہ بات مکمل کر کے پھر مختصر کرتا ہوں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، سورہ بقرہ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وَلِرُكُوعٍ، میں آیت موجود ہے۔ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا الگ ہو جائے کالے دھاگے سے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث کتاب التفسیر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، صحابی نے دو دھاگے اپنے پاس رکھے تھے اور وہ ان دھاگوں کو دیکھتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں دھاگے، کالا دھاگا الگ اور سفید دھاگا الگ نظر آنا شروع ہو جاتے، تو اس وقت وہ روزہ رکھ لیتے تھے، حالانکہ اس وقت سورج نکل آیا ہوتا تھا۔ دھاگے تو آپ کو تبھی نظر آئیں گے کمرے کے اندر تکیے کے پاس جب سورج نکل آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا، انک لعریض القفا وغٹ سٹیا، کیا؟ ہاں، وغٹ سٹیا، یہ ترجمہ ہے پشتو میں اس کا، انک لعریض القفا کا، موٹی گردن والے، عام طور پہ کہتے ہیں جن کی موٹی گردن ہوتی ہے تھوڑے عقل میں کمزور ہوتے ہیں، تو آپ نے خود ان سے فرمایا انک لعریض القفا وغٹ سٹیا دات سکے۔ کیوں؟ اس لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ وہ امت کو کتاب سکھائے، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد تو شفق احمر، شفق ابیض، آسمان کی سفیدی اور کالک مراد ہے، اور آپ کا تکیہ، انکا لوسادت عظیمت، اس طرح الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے جس میں آسمان اور زمین دونوں آ گئے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ آسمان کی سفیدی اور آسمان کی رات کی کالک ہے. تو وہ علمہم الکتابہ کی تفسیر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت خود سمجھا دی صحابی کو. تو قرآن کریم کو صرف جاننا کافی نہیں ہے, قرآن کریم کے ساتھ اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, وہ جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال اس کے ساتھ آسان حساب ہوگا. حساب یسیر آسان حساب, حساب عسیر مشکل حساب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ یا عائشہ ذات عرض, کیا فرمایا؟ اے عائشہ یہ تو صرف پیشی ہوگی. کیسی عجیب بات ہے, کیا فرمایا؟ یہ تو صرف پیشی ہوگی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سے یہ تفسیر مراد لے لی کہ حساب ہوگا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرما دی کہ اللہ کے نیک لوگ, اولیاء, صلحاء, متقین, شہداء, ان کی صرف پیشی ہوگی, حساب کتاب نہیں ہونا. کیسی عجیب بات. یا عائشہ ذاک عرض, اے عائشہ یہ تو ایک پیشی ہے. من نوقش عذبا, اگر کسی سے باقاعدہ حساب مانگ لیا گیا تو وہ بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا. اللہ تعالی ہمیں, آپ کو اور تمام ساتھیوں کو بغیر حساب کتاب کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے جنت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ اور کئی مقامات پہ صحابہ کرام کو باقاعدہ قرآن کریم کی تعلیم, قرآن کریم کے مطالب, تفاسیر سمجھائی ہیں, اور وہیں سے ہی یہ تفسیر کا علم اور تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اب بہت اہم بحث آپ کی ذمہ باقی ہے, تفسیر اور تاویل میں فرق, تفسیر کی اقسام, تفسیر کے متعلق مشہور تفاسیر. انشاءاللہ تعالی آنے والی کل کی مجلس میں اس پر بحث کر لیں گے. اور ابھی وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولاً وآخرا. الحمد للہ رب العالمین, اللہم حل المشکلاتنا وقضی حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول اور مقبول فرما, ہمارے طلباء اور علماء جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کو تمام زندگی قرآن اور اہل قرآن میں سے بنا, ہمیں قرآن کریم کی برکات, انوارات, قرآن کریم کے تمام خیر اور تمام اچھی چیزیں قابل تحسین ہمیں حصول کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں قرآن کریم کے عظیم برکات سے, فتنوں سے, مصائب سے, حاسدین سے, دشمنوں سے, آزمائشوں سے محفوظ اور معمون فرما, اور تا دم مرگ قرآن کریم کی خدمت اور اہل قرآن میں سے بنا. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. آپ حضرات اپنی چائے پی لیجئے, اور حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب آ چکے ہیں, اس کے بعد پھر ان کا درس ہوگا انشاءاللہ.
فی الحال ضرورت نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. عزیز طلبائی کرام، ہر کام کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک راستہ ہوتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر کام کیا جائے اور اسی راستے سے چل کر اگر وہ کام کیا جائے تو کامیابی ملتی ہے. کام کے طرف جانے کا جو دروازہ ہے اگر آدمی اسے چھوڑ دے، جو طریقہ ہے مقصد حاصل کرنے کا اور جو راستہ ہے مقصد حاصل کرنے کا، آدمی اگر اسے چھوڑ دے تو کامیابی نہیں ملتی ہے. یا تو بالکل آدمی ناکام ہو جاتا ہے اور یا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مقصد حاصل ہو جاتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا، اور یا یہ ہے کہ فائدہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن مقصد حاصل کرنے کے لیے جو تکلیف آپ نے اٹھائی ہے اتنا فائدہ نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں فرماتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. گھر میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے، جو دروازہ ہے، آپ اسے چھوڑ دے اور چھت سے گھر میں اتر آئے، یا پیچھے سے نقب لگا کر گھر میں داخل ہو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. عربوں کا یہ دستور تھا جب وہ حج کے لیے احرام باندھ کے نکلتے تھے اور درمیان میں کوئی ضرورت پڑتی گھر میں آنے کی، تو جو عام دروازہ تھا اس دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اور اس طرح عام دروازے سے گھر میں داخل ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یا تو چھت سے اترتے تھے اور یا پیچھے کی طرف سے نقب لگا کر گھر میں داخل ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ایسا کرنے سے منع کیا. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ مباحات کو جب آدمی دین کا حصہ بناتا ہے تو پھر وہ بدعت کہلاتا ہے، اور قرآن نے ایسا کرنے سے منع کیا کہ اپنے طرف سے آپ دین میں اضافہ نہیں کر سکتے ہو اور مباحات کو آپ دین کا حصہ نہیں بنا سکتے ہو. اب گھر کے چھت سے گھر میں اترنا مباح ہے. اگر ایک آدمی دروازے سے داخل نہیں ہوتا اور پیچھے سے نقب لگا کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو حرام نہیں ہے، مباح ہے. قرآن نے جو منع کیا ہے وہ اس وجہ سے منع کیا ہے کہ آپ نے اس مباح عمل کو عبادت سمجھ لیا اور نیکی کا کام سمجھ لیا، اس لیے قرآن نے منع کیا. اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ یہ کوئی تقویٰ نہیں, یہ کوئی نیکی نہیں. نیکی کیا ہے؟ تقویٰ ہے. آپ اپنے دروازے سے گھر میں داخل ہو, اللہ سے ڈرتے رہو, کامیابی ملے گی. جو راستہ ہے کام کا اور مقصد کے لیے جو دروازہ ہے اسی دروازے سے جاؤ تو کامیابی ملے گی, لعلکم تفلحون. اور مقصد تک جانے کے لیے جو راستہ ہے دروازہ ہے اگر اسے چھوڑ کر کہیں اور سے مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ناکامی ہوگی, کامیابی نہیں ملے گی. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں؟ دنیا کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو خالق اور مالک اور رازق مانتی ہے. ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, صرف کمیونسٹ, کیونکہ کمیونسٹوں کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ایسے کمیونسٹوں کی ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں. نہ ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے, لیکن ہے سارے کے سارے کافر. جو اللہ کو مانتے ہیں اس میں بھی بہت بڑی تعداد کافروں کی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلط راستے اختیار کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا. جو راستے اختیار کرنا چاہیے تھا اللہ کو راضی کرنے کا, اس راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا, غلط راستے اختیار کر. مشرک شرک کرتا ہے اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہے, مشرک ہے, اس لیے کہ اس نے راستہ غلط اختیار کر لیا. وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مشرکین زمین کا خالق اور مالک رازق وہ اللہ کو مانتے, اور ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں نہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے نہ انہوں نے کائنات کو پیدا کیا ہے, خالق بھی ہمارا اللہ ہے, رازق بھی ہمارا اللہ ہے. ان کا دامن ہم نے اس لیے پکڑا ہے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن راستہ انہوں نے غلط اختیار کیا, اس لیے وہ مشرک کافر ہیں, مبتدع ہے, بدعات کا ارتکاب کرتا ہے. اور بدعات کا ارتکاب کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پیغمبر سے محبت کرتے ہیں اور اظہار محبت غیر شرعی طریقے سے کرتے ہیں, لیکن ان کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو عزت دینا, اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. راستہ انہوں نے غلط اختیار کیا, اس لیے وہ گمراہ ہے. مبتدعین جتنے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ گمراہ ہے. وہ بدعات ضرور کرتے ہیں لیکن بدعات کرتے وقت ان کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا ہے, راستہ غلط ہے, اس لیے گمراہ ہے. اذا قصدت امرا من غیر بابی ہی زلل تھا و تقصد الى الباب ترشدو. جب آپ کا کوئی مقصد ہو اور مقصد کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اور مقصد حاصل کرنے کا جو راستہ ہے جو دروازہ ہے, اگر آپ اسے چھوڑ کر مقصد کی طرف بڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے. اور اگر آپ اسی راستے سے مقصد کی طرف جاؤ گے جو مقصد حاصل کرنے کا راستہ ہے تو مقصد تک آپ کی رسائی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی اور مقصد پانے میں کامیابی مل جائے گی. وتقصد الی بابہ ترشد, تو جو باتیں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے مقصد کو جاننا ہے اور مقصد جاننے کے بعد پھر حصول مقصد کا جو راستہ ہے اس راستے کو جاننا ہے اور پھر مقصد حاصل کرنے کے لیے اسی راستے سے ہم نے مقصد کی طرف جانا ہے تاکہ ہمیں کامیابی ملے, ہمیں مقصد مل جائے اور ہمیں کامیابی مل جائے. تو آج جو ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں قرآن مجید کے نسخے لیے یہاں بیٹھے ہیں, مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ کلام اپنا یہ پیغام ہمارے پاس بھیجا ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھے, اس کتاب کو ہم پڑھے اور اس پر ہم عمل کریں. علم پہ نہیں عمل بعد میں ہے, بغیر علم کے عمل ہو نہیں سکتا, اس لیے پہلے ہم نے اس کلام کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اور پڑھنا سمجھنا کیا ہو ہے, اس پر عمل کرنا ہے اور پھر دنیا میں اس کو بیان کرنا ہے. اور یہ جو مشکل کام ہم نے ذمہ لیے ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو. لہذا سب سے پہلے تو ہم نے مقصد کو جاننا ہے اور مقصد جاننے کے بعد پھر مقصد حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اس کو جاننا ہے تاکہ مقصد حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمیں بے مقصد کلفت اور تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو وہ راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے, قرآن سے قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے, کس سے؟ قرآن سے. اور قرآن مجید کے سب سے بہترین تفسیر اور کامل تفسیر اور قوی تفسیر وہی ہے جو قرآن کرے, اور قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ, آگے کیا ہے؟ بالحق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اپنے دماغ کو ذرا مسجد میں لے کر آئے. اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ لوگ آپ کے پاس جب اعتراضات لے کے آتے ہیں اس آیت کے بارے میں جو آیت اجمال کے ساتھ نازل کی گئی, بہت ساری آیات آپ پڑھیں گے کہ وہ ابتدا میں اجمال کے ساتھ نازل کی گئی تو لوگوں نے اعتراضات کے انبار لگا دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو. اگر اجمال کے ساتھ کوئی حکم آتا ہے اور لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو اس کی صحیح اور حق تفسیر جو ہے نا بعد میں دی ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. ہم نے آپ کو بہترین تفسیر اور اس طریقے سے اس کی صحیح تشریح اور تفسیر جو ہے نا آپ کو عطا کی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. تو یہ سب سے قوی تفسیر ہے جو قرآن قرآن مجید کے بیان کرتا ہے. بعد آیات میں ایک مضمون مختصراً بیان کیا جاتا ہے لیکن جب دوسری آیت اس کے ساتھ لگ جاتی ہے بات واضح ہو جاتی ہے، اور پھر جب حدیث اور پیغمبر کی تشریحات لگ جاتی ہے بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. مثالیں تو بہت ساری ہیں، میں ایک دو مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا، یا اجمالے. اور اسی اجمال کی وجہ سے بعض لوگوں نے جذبات میں آ کر فوراً حکم لگا دیا کہ اجرت على الطاعات جائز نہیں ہے. قرآن مجید کی تعلیم طاعت ہے، اور قرآن مجید کے عوض اور اس پر اجرت لینے سے قرآن نے منع کر دیا، لہذا اجرت على الطاعات جائز نہیں. اب سب سے پہلے ہم نے اسی آیت کے متعلق دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی اور آیت ہے جس میں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے. تو دیکھنے کے بعد ہمیں دوسری آیت مل گئی جس میں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تباہی یہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو خواہشات لوگوں کے خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی باتیں آسمانی کتاب میں شامل کرتے ہیں، قوم کے خواہشات کی تکمیل کے لیے، قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی باتیں آسمانی کتاب میں شامل کرتے ہیں. اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں وہ کیا کرے، لوگوں سے پیسہ لے لے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہاں اجرت على الطاعات سے منع نہیں کیا گیا بلکہ کتمان حق اور اسی طریقے سے لوگوں کے خواہشات کے تکمیل کے لیے آسمانی کتابوں میں تحریف کر کے لوگوں سے پیسہ لینے سے منع کیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اول الامر ہے ان کی اطاعت کرو. بھائی ادھر ہمارے طرف متوجہ ہو اور ٹیک نہیں لگاؤ، نہیں نہ کن سوچوں میں یہ گم ہو گئے، بیٹھے ہیں مسجد میں قرآن مجید کی درس دینے کے لیے، سوچ کہیں اور ہے. پتہ نہیں چھٹیوں میں گھروں میں گئے، بیویوں نے ڈانٹا ہے یا ماں باپ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا. ظاہر دو مسئلے ہیں، جو شادی شدہ ہے تو وہ ڈانٹ پی کے گھر سے آیا ہوگا، جو غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ نے انتظار کرنے کا کہا ہوگا، اس لیے یہ کسی اور پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں اس مبارک درس میں. اچھا، بھائی قرآن مجید کے درس میں شرکت کی وجہ سے آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے دل کے سارے ارادوں کو بغیر مانگے اللہ پورا کرے گا، لیکن توجہ سے درس سنو، پریشان نہیں ہونا. رمضان کے بعد مسجد ملے گی یا نہیں ملے گی فکر نہیں کرو، اللہ اپنے خزائن سے عطا فرمائیں گے، مسائل کو حل کریں گے، آپ کو پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ پوری توجہ قرآن کی طرف دیں. اب اولو الامر سے مراد کون ہے؟ اقوال مختلف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسے صحابہ کرام مراد ہے. اب ظاہر ہے صحابہ کرام کی اطاعت تو دین کا حصہ ہے، اس میں تو کلام کی گنجائش نہیں. بعد نے کہا کہ اس سے مراد حکمران ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس اور اس طریقے سے حسن بصری، عطا بن ابی رباح، یہ تمام کے تمام حضرات کہتے ہیں کہ اول الامر سے مراد علماء اور مجتہدین ہے. سمجھے نا؟ اور سب سے قوی قول یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے، اور دوسری آیت جو اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسے مراد فقہا مراد ہے، علماء مراد ہے. اور حضرت ابو ہریرہ جو کہتے ہیں کہ اسے مراد حکمران ہے، تو ان کا قول اس قول کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جن حکمرانوں کو دیکھا تھا تو وہ کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور اس طریقے سے معاویہ، حسن رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے علماء تھے. اور یزید کے حکمرانی سے انہوں نے پناہ مانگی تھی، تو یہ سارے کے سارے حکمران کیا تھے؟ علماء تھے. لہذا اگر وہ تفسیر میں حکمران بتاتے ہیں تو وہ علماء کے قول کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جن حکمرانوں کو دیکھا تھا وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ علماء تھے. اب دوسری آیت اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے، اذا جاءہم امر بالامن والخوف اذاعوا به، او اب الخوف یا والخوف. جب ان کے پاس خبر آتی ہے کہیں فتح سے متعلق، کہیں ناکامی سے متعلق، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا، بغیر تحقیق کے اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں. اور یہ بیماری تو اب بھی ہے ہمارے پاس، کوئی خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کے ہم اس خبر کو کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھاتے رہتے ہیں. حالانکہ قرآن منع کرتا ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ کسی خبر کو آگے نہ بڑھائے. اذا جاءکم فاسق بنبئ فتبین, اور خاص کر پھر سازشی خبر تو فاسق ہے خبر دینے والا, کیونکہ اگر وہ مومن ہوتا, کامل مومن ہوتا, فاسق نہ ہوتا تو کبھی وہ سازش کی خبر آپ تک نہ پہنچاتا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں, آگے نہ بڑھائے خبر کو. اب آگے آیت میں کیا ہے, وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ, آگے کیا ہے, الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ, نہیں, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ هُو مِنْهُمْ, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, اگر یہ اس خبر کو پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول کے خدمت میں لے کے آتے, اور ان میں جو اول الامر ہے ان کے پاس لے کر جاتے تو حقیقت حال ان کے اوپر واضح ہو جاتی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. اب یہاں اول الامر کا جو ذکر ہے اس آیت کے اندر, اول الامر کے ساتھ دو لفظوں کا اضافہ ہے, اول العلم اور یستنبتونہ. ان دو لفظوں کا اضافہ ہے کس کے ساتھ؟ اول الامر کے ساتھ. تو یہ جو اس آیت میں ان دو لفظوں کا اضافہ اول الامر کے ساتھ بتاتا ہے کہ اول الامر سے مراد کون سے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو عالم ہو, اور عام علماء بھی مراد نہیں ہے بلکہ وہ علماء مراد ہے کہ جو استنباط اور استخراج مسائل قرآن اور سنت سے کر سکتے ہو, یعنی مستنبط. اور مستنبط کون ہوتا ہے؟ مجتہد. تو آیت سے دو باتیں معلوم ہو گئی. دوسری آیت سے کہ اول الامر سے مراد علماء, اور پھر علماء میں وہ علماء کے جو مجتہدین ہے وہ مراد ہے, اور ان کے اطاعت کا حکم ہے. تو مجتہدین کے اطاعت کا حکم کیا ہے؟ تقلید ہے نا, تو تقلید ثابت ہو گئی. ایسے تقلید کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی. القرآن یفسر بعضہ بعضا, ان الانسان خلق عجولا, انسان کچی طبیعت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. انسان کی طبیعت کے اندر پختگی نہیں ہے بلکہ کچی طبیعت کے ساتھ یہ دنیا میں آیا ہے. اس طریقے سے دوسرے آیتوں کے اندر انسانوں کے اندر جو اور بیماریاں ہیں ان کا تذکرہ ہے, جو اور کمزوریاں ہیں ان کا تذکرہ ہے. اب اس آیت کے اندر بھی انسان کی ایک کمزوری کا تذکرہ ہے, کچی طبیعت. طبیعت کا جو ہے نا یہ کچا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دوسری آیت کے اندر اسی کی تفسیر ہے, اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, یہ کچی طبیعت ہے. اب اس کے پاس زحمت کے حالات آتے ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو پھر جزا فضا کرنے لگتا ہے کہ اللہ کو مسائل کے لیے، پریشانی کے لیے، آفات اور بلیات کے لیے صرف میرا گھر ملا ہے. ہر کی مصیبت از آسمان آمد، پرست کے خانے انوریلی کجاست. ہندوستان میں ایک آدمی تھا، لگاتار کچھ مصیبتیں گھر میں اتری تو جزا فضا انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ آسمان سے جو مصیبت آتی ہے ہندوستان میں پوچھتی ہے انوریلی کا گھر کہاں ہے، سارے میرے گھر میں آ جاتے. تو یہ جزا فضا ہے. مصیبت آتی ہے تو آدمی چیخنا چلانا شروع کرتا ہے اور ایسی کلمات زبان پہ لے کے آتا ہے جو مناسب کلمات نہیں ہوتے. یہ ہے طبیعت کی کمزوری. اور جب مال ملتا ہے، بڑا عہدہ ملتا ہے، اچھے حالات آتے ہیں تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ منوع، ناشکرا بن جاتا ہے اور اپنا مال غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور کیا کہتا ہے کہ یہ مال تو مجھے ملا ہے میری محنت سے، یہ مال مجھے ملا ہے باپ دادا سے. حدیث میں آپ نے پڑھا بنی اسرائیل کی تین آدمیوں کے پاس جو اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا امتحان کے لیے، تو اس میں گنجے نے اور برس کے مریض نے جب دوبارہ فرشتہ گیا انہوں نے کیا کہا کہ وارث تو کابر نان کابرین، یہ مال تو ہمیں دادا پر دادا سے ملا ہے. اور صرف ایک نابینا تھا جس نے اللہ کی نعمت کا اقرار کیا. میں تو نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے بینائی دی اور پھر یہ سارا مال دیا. اللہ کا مال ہے، جو چاہیے لے جاؤ. دونوں انکار کر لیا. تو یہ کیا ہے؟ کچی طبیعت ہے. زحمت کے حالات آتے ہیں چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، رحمت کے حالات آتے ہیں تو فرعون بن جاتا ہے اور پھر اللہ کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تو یا مجھے میری محنت سے ملا ہے، یا میرے کمال سے ملا ہے، یا باپ دادا سے ملا ہے. چند دن سیاست میں لوگ گزارتے ہیں اور اس کے بعد جب کوئی عہدہ ملتا ہے اور پھر بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خاندانی تعلقات ہیں. بھول جاتے اپنی حقیقت. تمہارا خاندان بھی دنیا جانتی ہے، تمہیں بھی دنیا جانتی ہے. اب تمہیں تھوڑا سا عہدہ مل گیا تو کہتے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں. اور جن سے خاندانی تعلقات ہے، پشتوں سے ہے، ان کو تو پھر جانتے بھی نہیں، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے. رشتہ داروں سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، یہاں تک کہ رشتوں سے بھی انکار کر بیٹھ جاتے. تو غریب لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں. رشتہ ثابت ہو گیا تو میں نیچے گر جاؤں، عزت خراب ہو جائے گی. تو جن سے خاندانی تعلقات ہیں، رشتے ہیں، ان سے انکار کرتا ہے. جن سے کوئی تعلق نہیں، ان سے پھر خاندانی تعلقات کی باتیں کرتا ہے. یہ ہے منو، کچی طبیعت. تو قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتا ہے، یہ سب سے قوی تفسیر ہے. اور اسی طریقے سے آیت کی تفسیر حدیث سے، یہ پھر دوسرا درجہ ہے تفسیر کا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو قرآن مجید سمجھانے کے لیے، قرآن مجید بیان کرنے کے لیے بھیجا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ کے حبیب آپ کو قرآن سے اس لیے لگا دیا تاکہ آپ قرآن مجید لوگوں کو سمجھائیں اور جو احکامات قرآن مجید میں دیے گئے ہیں اس کی تفصیل بیان کرے اور اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. اس لیے قرآن مجید آپ پر نازل کیے گیا اور آپ کو قرآن کے ساتھ لگا دی. قرآن مجید کی تفسیر پیغمبر نے بیان کی ہے, تشریح پیغمبر نے بیان کی ہے. کہیں تو صراحت سے حضرت نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے, لیکن اس طرح تفسیر بہت کم ہے. اور کہیں آپ نے اپنی تعلیمات اور اس طریقے سے عمل سے بتا دیا قرآن مجید کی آیت کا مطلب. اقیم الصلاۃ, قرآن مجید میں حکم ہے انتہائی اختصار کے ساتھ نماز پڑھو. نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز قائم کرو. نماز پڑھنا اور چیز ہے, نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے. قائم کا معنی تو آپ جانتے ہو نا, کسی شے کو اس کی طول پر کھڑا کرنا. تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب جو قاضی بیضاوی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت نماز آپ کے سامنے کڑی رہے, یہ نماز کو قائم کر دے. آپ دکان میں ہو, نماز کڑی ہے آپ کے سامنے. آپ گھر میں ہو, نماز آپ کے سامنے کڑی ہے. آپ دوستوں میں ہو, نماز آپ کے سامنے کڑی ہے. اب ظاہر ہے جب آپ ہر جگہ ہو اور نماز آپ کے سامنے کڑی ہے تو پھر نماز میں ناغہ ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. پھر سامان تولنا, کپڑا ناپنا, دوستوں کے مجلس, گھر کے مصروفیات آپ کو نماز سے نہیں روک سکے گی. سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضرت گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں جو ہے نا وہ لگے رہتے تھے, اور باہر سے اگر کوئی آدمی آتا تو ان کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ اللہ کے حبیب ہے. اس طریقے سے گھر کے اندر ایک خادم جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے, اس طریقے سے آپ گھر کے کاموں میں لگے رہتے تھے. لیکن آذان کی آواز آتے ہی آپ ایسے ہو جاتے تھے کہ گویا کہ آپ گھر والوں کو جانتے بھی نہیں. ہم تو جب دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں, آذان کی آواز سنتے ہیں, تو دوستوں سے اجازت لیتے لیتے بھی 15 منٹ لگاتے ہیں. مسجد میں جب پہنچ جاتے ہیں تو مشکل سے پھر ایک رکعت مل جاتی. تو یہ ہے نماز قائم کرنے کا مطلب, اقیم الصلاۃ کا حکم. اب تفسیر قرآن میں نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے اس آیت کی تفسیر بیان کی. فرض نمازیں, فرض اوقات 5 ہیں. فجر کے 2 رکعتیں ہیں, ظہر کے 4 رکعتیں ہیں, عصر کے 4 رکعتیں ہیں, مغرب کی 3 رکعتیں ہیں, عشاء کے 4 رکعتیں ہیں. یہ اقیم الصلاۃ کی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بیان کی. یہ تفسیر ہے. نماز کس پر فرض ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی ہے. تفسیر بیان کی ہے کہ نماز فرض ہے عاقل بالغ مومن کے اوپر. نماز کیسے شروع کی جائے گی, کس طریقے سے ختم کی, تو حدیثوں میں تفصیل موجود ہے. تکبیر تحریمہ سے آپ نماز شروع کرے, اس میں قیام بھی ہو, اس میں رکوع بھی ہو, اس میں سجدہ بھی ہو, ساری تفسیر حدیث کے اندر موجود ہے. اور سلام پر آپ نماز ختم کریں. مصیف الصلاۃ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے, جب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا, سلام پھیرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے, سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس جائیے دوبارہ نماز پڑھی, آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے اور انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی, پھر حضرت کے پاس آئے, سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, پھر آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ واپس جائیے, دوبارہ نماز پڑھے, آپ نے نماز نہیں پڑھی. دو مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد یا تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد جب حکم ملا واپس جائیے نماز پڑھیے, تو وہ صحابی حضرت سے پوچھتے کہ حضرت مجھے تو اس طرح نماز آتی ہے, میری نماز تو یہی ہے, اب آپ مجھے بتائیے کیسے نماز پڑھو. تو آپ نے سمجھانا شروع کر دیا, یہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے, اذا قمت الی الصلاۃ فکبر, ثم اقرا ما تیسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تعدل, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے ساری نماز پڑھی. تو یہ حدیث تفسیر ہے کس کے؟ اقیم الصلاۃ کی. الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم, آیت نازل ہو گئی, صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ہماری تو نجات مشکل ہو گئی. اینا لم یظلم, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جس نے اپنے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی. لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں جو تنکیر ہے, صحابہ کرام نے تقریر کے لیے سمجھ لیا, جس نے کسی قسم کا ظلم نہ کیا ہو, اس لیے سب پریشان ہو گئے. تو اسی آیت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں بیان کر, جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اینا لم یظلم, تو آپ نے فرمایا کہ الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم اے بشرک, بشرک کے الفاظ ہے, لم یلبسوا ایمانہم بظلم بشرک, کہ یہاں بظلم کے اندر جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہے, اور ظلم سے مراد یہاں عام ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. ایمان لانے کے بعد جس نے شرک نہ کیا ہو, تو ایسے بھی معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی وہ شرک کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد بھی وہ جو شرک کے مختلف اقسام ہے کسی نہ کسی قسم کے اندر وہ کیا ہوتا ہے, مبتلا ہوتا ہے. اور اس وقت تو امت کے عقائد اتنے کمزور ہو گئے, اتنے کمزور ہو گئے, اللہ ہمیں معاف کرے, لیکن بہت بڑی تعداد ہے امت کے اس طبقے کی جو مسلمان ہے اور شرک کے مختلف اقسام کے اندر وہ مبتلا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کا جو قول بطور حکایت نقل کیا ہے، آپ کو اس قول کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان کہ قبر مصر اسکندریہ میں ہے، تابعی کا قول ہے کہ تین کالوں نے دنیا پر راج کیا ہے، ایک حضرت بلال اور ایک حضرت عمر کے غلام تھے مہجع اور ایک لقمان حکیم ہے. لقمان حکیم کا ساتھی جو ان کے ساتھ صحرا میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فراست کو اور اس طریقے سے ان کی حکمت کو بہت زیادہ بڑھایا اور دنیا جو ہے نا وہ ان کی پیچھے چل پڑی، تو یہی چرواہا جو یہ ان کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے سارا میں جنگل میں، وہ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ تو ہمارے ساتھی تھے اور فلاں سارا جنگل میں ہم ساتھ بکریاں چراتے تھے، اتنی ترقی کیسے ملی؟ تو انہوں نے دو باتیں بیان کی، کہا سچ کہنے سے، حلال کھانے سے. میں نے تہیہ کر رکھا ہے جو بھی ہو جائے لیکن سچ کہوں گا، اور مہینہ کا فاقہ ہو برداشت کر لوں گا لیکن حرام پیٹ میں نہیں ڈالوں گا. تو ہمیشہ کوشش کی ہے سچ کہنے کے اور حلال کھانے کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو باتوں کے اہتمام کی وجہ سے یہ مقام مجھے عطا کر دیا. تو بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے آج آپ نے پڑھا فَأَمَّا مَنْ اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ قیامت کے دن دو طرح کا حساب ہوگا، ایک حساب بہت سخت ہوگا اور ایک حساب نرم ہوگا. اور انہیں آیت کا مطلب یہ سمجھا. اللہ کے حبیب نے بتا دیا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جن کو معاف کریں گے ان کا حساب نہیں ہوگا اور جن کا حساب ہوگا وہ بچیں گی پھر نہیں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا کا معنی حضرت نے بتا دیا کہ اس کا معنی کیا ہے، ذالک هو العرض، ذالک العرض. یا حساب سے مراد حساب نہیں ہے، حساب سے مراد یہاں پر کیا ہے، صرف پیشی ہے. حساب نہیں ہوگا، صرف پیشی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جب کسی عمل پر کیا ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، بھلے ان کے گناہ پہاڑوں کے مانند جو ہے نا وہ پیچھے کیوں نہ ہو، لیکن ایک عمل پر جب راضی ہو جائے گا اور فیصلہ کریں گے کہ ان کو جنت میں بھیج دو، تو ان کی صرف پیشی لگے گی، حساب نہیں ہوگا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا کا مطلب حضرت نے بیان فرمایا، اور اس آیت کی تفسیر حضرت نے بیان فرمائی کس کے ساتھ، پیشی کے ساتھ، حساب نہیں ہوگا. تو یہ تفسیر ہے قرآن کا کس کے ساتھ، حدیث کے ساتھ. باقی اس کے لیے آپ مطالعہ کریں، قرآن کہ تفسیر قرآن کے ساتھ اور پھر قرآن مجید کی تفسیر حدیث کے ساتھ تفسیر ابن کثیر نے, اور اسی طریقے سے ابن جریر کی تفسیر طبری کے اندر اس کا خوب اہتمام کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر قرآن مجید کی تفسیر آثار صحابہ کے ساتھ, اور اسی طریقے سے آخری درجہ پھر یہ ہے کہ علوم لغت کی طاقت سے جو ہے نا, جب آپ کو کسی آیت کی تفسیر قرآن میں نہ ملے, حدیث میں نہ ملے, اور اس طریقے سے اقوال آثار صحابہ میں نہ ملے, تو پھر آپ علوم لغت کے طاقت سے آیت کا معنی مطلب متعین کر سکتے, پھر اسی کے ساتھ کی جائے. متن لغت, علم لغت, متن لغت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں تو سیغ بیان کیے جاتے ہیں, ابواب بیان کیے جاتے ہیں, مزید مجرد بتایا جاتا ہے, اور اسی کے دیوار سے جو معنی کے اندر جو رد و بدل ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے. اور علم لغت کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں پھر استعارات بتائے جاتے ہیں کہ یہاں کلام کے اندر کون سا استعارہ ہے, اور اس طریقے سے وہ استعارے جب بیان کیے جاتے ہیں اور وہ جب نکال کر جو ہے نا سمجھائے جاتے ہیں, تو کلام کی طاقت جو ہے نا پھر وہ معلوم ہوتی ہے. فصاحت اور بلاغت کے اندر جو کلام کا درجہ ہوتا ہے پھر وہ سامنے آتا ہے. بہت سارے معنی جو آیت کے پیٹ کے اندر پڑی ہوتی ہیں پھر وہ نکل آتی. تو یہ راستہ ہے مقصد حاصل کرنے کا. اور پھر یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا اساتذہ کرام کے نگرانی میں جو ہے نا وہ سیکھنی چاہیے, اور اس طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے نا اساتذہ کرام سے لینی چاہیے. تجربہ شاید ہے کہ جس نے خود بغیر علم کے قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گمراہ نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بغیر استاذ کے قرآن مجید کی طرف بڑھے ہیں وہ گمراہ ہو گئے. کیونکہ جو راستہ قرآن مجید کے سیکھنے کا ہے اور مقصد حاصل کرنے کا ہے, انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, اس دروازے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا. اور قانون یہ ہے کہ جب آدمی کام کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں کسی اور راستے سے مقصد کی طرف جاتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے, بھٹک گئے. سمجھ گئے نا بات؟ تو مقصد ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے رضا کو حاصل کرنا ہے تفسیر پڑھنے سے, اور اللہ تبارک و تعالی کے رضا حاصل کرنے کا جو راستہ طریقہ ہے اسی راستے اور طریقے کو ہم نے اختیار کیا ہے, اور اس طریقے سے 16 سال آپ نے اسی راستے میں لگائے ہیں, اور اب جو ہے نا بالکل فصل حاصل کرنے کا وقت جو ہے نا وہ آ چکا ہے. تو جب فصل حاصل کرنے کا وقت ہو تو پھر زمیندار جو ہوتا ہے پھر وہ کھیت سے باہر نہیں جاتا, پھر وہ کھیتوں میں رہتا ہے, پھر وہ فصل میں رہتا ہے, ہیرا پیری نہ ہو جائے. اور اسی کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خرص کا نظام جو ہے نا وجود میں لایا کہ جاؤ خیبر کی زمینوں کا اندازہ لگاؤ تاکہ جو ہاری ہے وہ ہیرا پیری نہ کرے. اس لیے اب آپ نے جو ہے نا انتہائی بیداری کے ساتھ, حاضر دماغی کے ساتھ, اور اس طریقے سے حاضری کو یقینی بنانے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ درس کو لینا ہے. درس کے فوائد تو بے شمار ہیں, قرآن مجید کے درس کی طرف آپ کا ایک قدم یہ جنت کی طرف قدم ہے، اور پہلے قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کو معاف کرتے ہیں، دوسری اور تیسری قدم کے اوپر کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے یہ نورانی عمل ہے، قرآن نورانی کتاب ہے، سیکھنا سکھانا یہ نورانی عمل ہے، اس عمل کا نور بہت زیادہ ہے. اور جو نورانی مخلوق ہے فرشتے، ان کو اس نورانی عمل کا نور نظر آتا ہے، ان کو ادراک ہوتا ہے. سر ایک آدمی خوشبو لگاتا ہے یا بدبو لگاتا ہے، تو خوشبو نظر نہیں آتی، بدبو نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کے قوت شامہ درست ہو تو ان کو خوشبو بدبو کا ادراک ہوتا ہے کہ اس نے خوشبو لگائی، اس نے بدبو لگائی. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کا نور اگر ہمیں نظر نہیں آتا، فرشتوں کو نظر آتا ہے. اور نورانی مخلوق اس نورانی عمل کے ساتھ اور اس طریقے سے اس نورانی کتاب کے پڑھنے والوں کے ساتھ، پڑھانے والوں کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے. اور جو لوگ ظلمانی عمل میں مبتلا ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے بغض کرتے ہیں. نورانی عمل ہر وہ عمل ہے جس سے آخرت میں آپ کو فائدہ ہو، اور ظلمانی عمل ہر وہ عمل ہے جس سے آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہ ملے، وہ ظلمانی عمل ہے. تو نورانی عمل سے فرشتے محبت کرتے ہیں، ظلمانی عمل میں مبتلا لوگوں سے فرشتے بغض کرتے ہیں. ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رذل لطالب العلم، فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے اکرام سے، جب آپ اپنے کمروں سے قدم لے کے مسجد آتے ہیں قرآن مجید کا درس لینے کے لیے، یا جو شعری طلبا ہے اور اس طریقے سے شہری بھائی ہے وہ جب درس لینے کے لیے آتے ہیں، تو وہ فرشتے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں ان کے اکرام میں وہ نیچے اترتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. جس کو پشتوں میں جلب کہتے ہیں، اردو میں الوداع کہتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں اور انتہائی اعزاز اکرام کے ساتھ پھر ان کو رخصت کرتے ہیں، آگے دوسرے قافلے کے حوالہ کرتے ہیں، وہ قافلہ پھر ساتھ چلتا رہتا ہے، اور جگہ جگہ جو ہے نا اس کو ان کو گارڈ آف آرنر پیش کیا جاتا ہے. یہ فوائد ہے. سمندر کے مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے، اور اس طریقے سے زمین کے پیٹ میں رہنے والے اور اوپر جو ہے نا چلنے والے جو ہے نا کیڑے مکوڑے، یہ قرآن مجید کے معلم اور متعلم کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اترتی، اللہ کی رحمتیں اترتی، اور جب اللہ کی رحمتیں اترتی ہے تو ان کو بھی ان کا حصہ مل جاتا ہے، بارش کے ذریعے سے، ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے. یہ دعا گو رہتے. اور طلباء پہلے قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ معلم بن جاتے ہیں، متعلم علم حاصل کر کے پھر کیا بن جاتا ہے؟ معلم بن جاتا ہے. اور معلم کے لیے حدیث میں آیا ہے من صلى المكتوبة ثم قعد يعلم الناس خيرا يدعى في الملكوت عظيما جو آدمی فرائض ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر بتاتا ہے معلم بن جاتا ہے خیر بتاتا ہے تو آسمانوں میں اس آدمی کو مسلمانوں کا انسانوں کا لیڈر کہا جاتا ہے لیڈر عظیمہ یدعا فی الملکوت عظیمہ اصل لیڈر تو آپ ہیں مسلمانوں کے نظر لگائے کتنا پیارا عمل دنیا صبح اٹھتی ہے دنیا کے پیچھے دوڑتی ہے آپ صبح اٹھتے ہو قرآن مجید کے پیچھے دوڑتے ہو لوگوں کے قدم کس طرف جاتے ہیں بازاروں کی طرف جاتے ہیں منڈیوں کی طرف جاتے ہیں اور آپ کے قدم کس کی طرف آتے ہیں مسجد کی طرف قرآن کی طرف آتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدھا آپ کے قدم یہاں آتے ہیں ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا لوگوں کے قدم اس طرف جاتے ہیں اور دنیا کی طرف اٹھنے والے قدم انسان کی وزن کو انسان کے طاقت کو انسان کے قدر و قیمت کو کم کرتے ہیں قرآن کی طرف اٹھنے والے قدم وہ انسان کے طاقت کو انسان کے وزن کو اور انسان کے عزت کو مقام مرتبے کو بلند کرتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین جو لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے اور پھر آگے بیان کرنے کے لیے وہی لوگ قرآن سے اوپر چلے جاتے ہیں جو لوگ بازاروں کی طرف جاتے ہیں منڈیوں کی طرف جاتے ہیں قرآن مجید کو نظر انداز کرتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں دن بہ دن ان کا حرص بڑھتا رہتا ہے پیٹ بھرتا نہیں ہے اور اسی میں پھر ان کی موتیں آ جاتی ہیں تو کتنی بڑی سعادت ہے آپ مسلمانوں کے لیڈر ہو لیڈر اور مثالیں موجود ہیں احوزی نے لکھا ہے کہ ابن شہاب زہری جب عبد الملک کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا عطا بن ابی ربا ابن شہاب زہری جب ان کے پاس آئے تو پوچھا من اين جئت یا زہری زہری کہاں سے آئے ہو قال من مکہ سے آیا ہوں تو عبد الملک نے پوچھا کہ مکے کا لیڈر کس کو بلا کے آئے ہو کہا تھا بھی نہیں ابی ربا کو پوچھا وہ کون ہے عرب ہے آزاد کردہ غلام ہے تو جواب دیا کہ وہ آزاد کردہ غلام ہے من العرب ام من الموالی قال من الموالی قال بما سادهم وہ کیسے لیڈر بنا مسلمانوں کا قال بر روایت ودیانا کہا کہ وہ لیڈر اس لیے بنایا گیا ہے مسلمانوں کا کہ ایک تو وہ امانت دار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے تو عبد الملک بادشاہ نے کیا جواب دیا ان اہل دیانت و روایہ لِيَنْبَغِي أَنْ يَسُودُ النَّاسِ دیانتدار اور قرآن مجید کے علم رکھنے والے وہ مسلمانوں کے لیڈر بننے کے مستحق ہے کیوں اس لیے کہ آسمانوں پر بھی ان کو مسلمانوں کا لیڈر کہا جاتا ہے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ یمن کا لیڈر کون ہے اس وقت یمن کے مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا ہے وہ کہا کہ طاؤس بن کیسان، وہ عرب ہے آزاد کردہ غلام، کا آزاد کردہ غلام. پھر پوچھا کہ شام کے مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟ کہا مکحول. وہ کون ہے؟ عرب ہے یا آزاد کردہ غلام؟ کہا کہ وہ بھی آزاد کردہ غلام ہے، حزیل کے ایک خاتون نے جو ہے نا ان کو آزاد کیا ہے. پھر پوچھا کہ مصر کا قیادت کون کر رہا ہے؟ تو کہا کہ یزید بن ابی حبیب. وہ کون ہے؟ آزاد کردہ غلام ہے یا عرب کا؟ وہ بھی آزاد کردہ غلام ہے. پھر پوچھا کہ جزیرہ عرب کے مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟ کہا یہ میمون بن مہران. وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی آزاد کردہ غلام. پھر پوچھا کہ خراسان کے مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو کہا ضحاک بن مزاحم. وہ کون ہے؟ وہ بھی آزاد کردہ غلام. پھر پوچھا کہ بصرہ کے مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟ حسن بن حسن البصری. وہ کون ہے؟ وہ بھی آزاد کردہ غلام. کوفہ کے مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو کہا ابراہیم نخعی. وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ عرب ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر اور مسلمانوں کے قیادت کرنے والے اس زمانے کے اندر کون تھے؟ آزاد کردہ غلام، اور ایک عرب تھا. تو عبد الملک کہتا ہے کہ ویلک یا زہری، ارے زہری اس حدیث کا سمجھنا تو آپ نے میرے لیے بہت آسان بنا دیا، ابھی تک اس حدیث کا مطلب جو ہے نا وہ میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا تھا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویذو بی آخرین، آج سمجھ گئی میں کہ وہ عرب جو اللہ پاک نے زمین کی قیادت سیادت کے لیے پیدا کیا تھا، قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے آج وہ نیچے بیٹھے ہیں، اور ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں جو ان کے گھروں میں کام کیا کرتے تھے اور ان کے گھروں کے پلیٹے اور برتنے درست کیا کرتے تھے، قرآن کے سائے میں آنے کے بعد آج وہ ممبروں پر بیٹھے ہیں، اوپر چلے گئے، اور عرب نیچے چلے گئے، سامنے بیٹھے. حدیث کا سمجھنا آسان ہو. تو یہ فائدہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر فائدہ کہ اب اس وقت ہم جس دنیا میں رہتے ہیں فتنوں کا آماجگاہ ہے، اور یہاں فتنے نہیں ہیں بلکہ فتنوں سے اجدہی بنے ہوئے ہیں. ہر طرف فتنوں نے اپنے منہ کھولے ہوئے، ڈسنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، اور صراط مستقیم سے اتارنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، فتنے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، راستوں کے کنارے، ہر پیچ پر، ہر موڑ پر، اور زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے نا وہ موجود ہے. اور میرے نبی نے فرمایا، ترمذی ساری کے اندر آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ فتنوں سے بچنے کا واحد حل کیا ہے؟ قرآن ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت آپ کو فتنوں سے نہیں بچا سکتی. قرآن مجید پڑھو گے، عقیدہ قرآن مجید کے مطابق بناؤ گے، عمل قرآن مجید کے مطابق بناؤ گے. جب قرآن مجید آپ کا علم بن جائے گا، قرآن مجید جب آپ کا عقیدہ بن جائے گا، قرآن مجید جب آپ کا عمل بن جائے گا، تو فتنوں سے بچ جاؤ، سارے فتنوں سے نجات مل جائے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ، فتنوں سے کیسے نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، قرآن سے. فی نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سابقہ اقوام کے واقعات کو بیان کیا، جب انہوں نے آسمانی کتاب کو نظر انداز کیا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا، اور پیغمبر کے سنتوں کو نظر انداز کیا، اور دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو بچایا. یہ سارا بیان قرآن مجید کے اندر ہے. اسی طریقے سے بخبر و ما بعدکم، آنے والے جو منازل مراحل ہمارے منتظر ہیں، اور ہم راضی ہو یا ناراض ہو، چاہے نہ چاہے، ان تمام منازل سے ہم نے گزرنا ہے. اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی آدمی مرنا نہیں چاہتا، لیکن مرنا ہے. کوئی بھی آدمی قبر کے گڑے میں اترنا نہیں چاہتا، لیکن اتارے جائیں گے. اسی طریقے سے قبر کے حالات ہے، اور پھر قبر کے حالات کے بعد محشر کا مقام ہے، اور وہاں کے جو منازل ہے، اور پھر اس کے بعد جنت جہنم، یہ سارا ذکر کس میں ہے؟ قرآن مجید میں. اذا الشمس کورت، اگر آپ صرف اس سورت کو سمجھ کر جو ہے نا پڑھے تو نیند نہیں آئے گی. پھر قرآن مجید قیامت کا منظر اور قیامت کا نقشہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر کے رکھتا ہے، اور پھر جب قرآن مجید کے ساتھ پیغمبر کی تشریحات لگ جائے تو روز روشن کے طرح قیامت کا منظر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے. اسی طریقے سے برزخی حالات اور میدان محشر کی تفصیلات، اور پھر جنت کی تفصیلات اور جہنم کی تکلیفیں قرآن بیان کرتا ہے، اور پھر جب قرآن مجید کے ان آیات کے ساتھ پیغمبر کے تشریحات لگ جاتی ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جنت کی نعمتیں آپ کے سامنے ہیں، جہنم کی تکلیفیں بھی سامنے ہیں. تو ہر وقت جب قرآن مجید آپ کے سامنے جنت کو لا کر جو ہے نا رکھ دیتا ہے اور جہنم کو پیش کرتا ہے، تو جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے، دل کے اندر زنا کی طرف دائیہ پیدا ہو جائے، دل کے اندر شراب کی طرف جو ہے نا وہ چاہت پیدا ہو، اور اس طریقے سے آدمی جھوٹ بولے، آدمی خیانت کرے، آدمی کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرے، کسی کے حق کو ہڑپ کرے. سوال ہی پیدا نہیں. اس طریقے سے دنیا کی ساری فتنے کیا ہو جائیں گے؟ ناکام. ساری فتنے کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے. اب کسی فتنے کا آپ پر اثر نہیں ہوگا. تو سارے فتنوں سے نکلنے کا، سارے فتنوں سے بچنے کا واحد حل اور واحد راستہ کیا ہے؟ قرآن. وہ حکم ما بینکم، اور جب آپ دنیا میں رہتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ظاہر ہے آپ کے پاس پیٹ ہے، بچے ہیں، اور آپ نے منڈی جانا ہے، بازار جانا ہے، قرآن آپ کو سارا سب کچھ بتاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جانا ہے، کس طریقے سے آنا ہے، بازار میں جا کر آپ نے کاروبار کس طریقے سے کرنی. محلے میں رہتے ہو تو محلے والوں کے ساتھ برتاؤ سلوک کس طریقے سے کرنا ہے، گھر کے والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ سلوک کس طریقے سے ہونا چاہیے. حقوق اللہ بھی بیان کرتا ہے، حقوق العباد بھی بیان کرتا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، حق باطل، سارا قرآن بیان کرتا ہے. من ترکہ من جبار خصمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. جس نے ازرائے تکبر قرآن مجید کو نظر انداز کیا، اور اس وقت امت مسلمہ کا تقریباً 95% طبقہ قرآن مجید کو نظر انداز کرتا ہے سستی کاہلی کی وجہ سے. اور تقریباً 30-35% لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو قرآن مجید کو نظر انداز کرتے ہیں حضرہ تکبر، اور اس میں سب سے پیش مسلم ریاستوں کے حکمران ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. دو ٹکے کی کرسی پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، حکام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن مجید کے بیان کرنے کے جو راستے ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی میں ان کے 2 سالہ، 2.5 سالہ، 3 سالہ، 5 سالہ زندگی گزر جاتی ہے. منہ کالا کر کے کرسی پر جو ہے آنے کے بعد اتر جاتے ہیں، اور انتہائی ذلت کے ساتھ اتارے جاتے ہیں. ان کی رسوائی اور اس طریقے سے ان کے گردنوں میں تکبر کے لگے ہوئے سریے ٹوٹتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور ہمارے نبی نے یہ بتایا، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ. اور جو قرآن مجید کو چھوڑ کر روشنی مغرب سے لینے کی کوشش کرے گا تو وہاں سے روشنی نہیں ملے گی، وہاں سے اندھیرے ملیں گے، اور وہ گٹاپ اندھیرے آپ کے اندر اتریں گے، آپ کے دل میں اتریں گے، آپ کے گھروں کے اندر اتریں گے، اور آپ کے بچے ان اندھیروں کے اندر جو ہے نا وہ بڑے ہوں گے. اس لیے آپ کے بچیوں پر جو ہے نا ایسے لباس آئے دن جو ہے نا بدلتے نظر آتے ہیں کہ شرم سے جو ہے نا آنکھیں جھک جاتی ہے. اور پھر خاص کر اس وقت کہ جب موٹر سائیکل پہ آگے داڑھی والا بیٹا ہوتا ہے، پیچھے بیوی ہے یا بہن ہے، وہ بالکل ننگی، اور تمام جو ہے نا دنیا ان کا نظارہ دیکھتی. اسے لوگ آپ کو ملیں گے، اور بہت بڑی تعداد آپ کو ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا طبقہ وہ ہے کہ جو روشنی کہاں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، مغرب سے، قرآن کو چھوڑ کر وہاں سے روشنی لینے کی. آئے روز ان کے لڑکوں کے داڑھی اور سر کے بالوں میں جو ہے نا وہ نشانات آپ کو نظر آئیں گے کہ جو لوگ بکریوں کے کاروبار کرتے ہیں پہچان کے لیے وہ کٹ لگاتے ہیں اپنی بکریوں میں. کسی کا کٹ ایک ڈیزائن کا ہوتا ہے، کسی کا کٹ دوسرے ڈیزائن کا ہوتا ہے، اور اسی سے پھر وہ اپنی بکریاں پہچانتے ہیں. لکڑیوں کے کاروبار کرنے والے اپنے لکڑیوں پر اسی طریقے سے کٹ لگاتے ہیں پہچان کے لیے. وہی کٹے آپ کو مسلمانوں کے اولادوں کے سروں میں جو ہے نا وہ نظر آئے. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو مغرب سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملانے پر فخر کرتے ہیں. عزت کا لباس، عزت کی ثقافت، کلچر اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، اور اسلام کا کلچر، اسلام کا لباس وہ انتہائی معزز لباس ہے، انتہائی معزز لباس. اسلام کا حکم ہے کہ آپ قیمتی ہے، آپ کا جسم قیمتی ہے، اس کو آپ چھپا کے رکھے. قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. آج مغرب کہتا ہے موبائل قیمتی ہے لہذا اس کو حجاب پہناؤ، گاڑی قیمتی ہے اس کو کپڑا اڑاؤ رات کو. لیکن یہ ہے کہ آپ کے بہن کی، آپ کے بیٹی کی، آپ کی بیوی کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. اس کو جتنا ظاہر کر سکتے ہو کر لو. آج ہر چیز کو، یہاں تک کہ 10 روپے کے ٹیبلٹ اگر وہ اس کو حجاب پہنا ہوا نہیں ہوگا تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر دوائی ہمیں وہ منظور ہے کہ جو حجاب کے اندر پیک ہوگی، اور بیوی وہ منظور ہے کہ جو بالکل نہیں ہوگی. کتنا ظلم ہے. تو یہ ہمارے جو ہے نا اندھیروں میں کڑے ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، روشنی کہاں سے لے رہے؟ مغرب سے لے رہے. مغرب نے ہمیں اندھیروں میں پہنچا دیا. ایک طرف عمل سے جو ہے نا ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ بغیر حجاب کے ہمیں کوئی چیز منظور نہیں ہے، اور دوسری طرف ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں جو ہے نا وہ ننگی ہو رہی، اور ہمارے علم میں ہے کہ وہ سڑکوں پر ننگے ہو کر آتی ہے اور ننگا رہنے پر فخر کا اعلان کرتی ہے، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ گھروں میں رہتی ہے. میرا جسم میری مرضی. اگر عورت یہ آواز لگائے تو اس سے بڑی بے غیرتی دنیا کے اندر نہیں ہے. یہ بے غیرتی میرا جسم میری مرضی صرف کس کے ہاں ہے؟ حیوانات کے اندر، سور کے ہاں ہے، سور کے ہاں، باقی کسی حیوان میں نہیں ہے. سارے حیوانات کو جو ہے نا اپنے مادے پر غیرت آتی ہے اور مادے کے ساتھ کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. صرف سور ہے کہ جو اس منظر کو برداشت کرتا ہے. اور آج ہمارے مسلمانوں کی بیٹیاں ہمارے ریاست، اسلامی ریاست کے سڑکوں پر یہ نعرے لگا رہی ہے میرے جسم میری مرضی، اور ہم ہنستے ہوئے جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں، منہ بنا کے دیکھتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ من ابتغی الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ. جو روشنی کہیں اور سے، رہنمائی کی کہیں اور سے لینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو بٹکا دیتے ہیں، صراط مستقیم سے اتر جاتا ہے، اندھیروں میں چلا جاتا ہے. وہ حبل اللہ المتین، وہ ذکر الحکیم، وہ صراط المستقیم. قرآن مجید اللہ کے مضبوط رسی ہے جو آپ کو اللہ سے ملاتی ہے. قرآن مجید سب سے خوبصورت نصیحت ہے. میری نصیحت کے اندر، کسی اور کی نصیحت کے اندر فرضی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید حق کے سوا، حقیقت کے سوا کچھ بیان نہیں کرتا. اصل نصیحت تو یہی، وہ صراط مستقیم، اور قرآن مجید ہی صراط مستقیم ہے، جو قرآن مجید کے راستے کو اختیار کرتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے، صراط مستقیم. اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس آدمی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے خواہشات درست ہو جاتے ہیں، اور خواہشات آدمی کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. کب؟ جب خواہشات کے اوپر قرآن مجید نہ ہو، اور جب خواہشات قرآن مجید کے تابع بن جاتی ہے تو پھر خواہشات آپ کو نیکیا کما کر دے گی. تو قرآن مجید آپ کے خواہشات کو درست کرتا ہے، جس طریقے سے قرآن مجید آپ کے زبان کو درست کرتا ہے. اٹکتی زبان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے تو زبان جو ہے نا وہ پھر پانی کی طرح چلتی ہے، عام باتیں کرتے وقت زبان اٹکتی ہے. اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے، لا یشبع منہ العلماء، جس سے جو ہے نا علماء کا پیٹ نہیں بھرتا. ولا یخلق عن کثرت الرد، اور قرآن مجید بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا. دنیا کے کوئی بھی کتاب ایک دو دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ دوبارہ پڑھے. ایک مولوی کی نصیحت بہت اچھی کیوں نہ ہو، آپ نے سن لی اور اسی کے ساتھ آپ چلتے رہو دوسری تقریب میں، جب دوسری جگہ وہی مولوی وہی نصیحت جو ہے نہ کرے گا تو آپ کو نیند آ جائے گی، آپ کا دل نہیں چاہے گا سننے. لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے سے لذت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن پرانا نہیں ہوتا اور علماء کے پیٹ نہیں بھرتا. کیوں؟ لا تنقضی، آتوی تفسیری ہے، لا تنقضی عجائب ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علوم کے پہاڑ، علوم کے سمندر جو آیات قرآنی کے اندر رکھے ہیں، بار بار پڑھنے سے نئی نئی چیزیں جو ہے نا واضح ہوگی، نئی نئی چیزوں کی طرف آپ کی رسائی ہوگی. ظاہر جب آپ بار بار قرآن مجید پڑھیں گے مختلف تفاسیر کی طرف جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی دماغ کو بھی کھول دیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِسْتَمِعَاتُ، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ کر واپس تشریف لا رہے تھے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے دعوت کو قبول نہیں کیا، تو یہاں جنات کو آپ نے قرآن مجید سنایا، اور جب جنات نے قرآن مجید کو سنا تو آپ نے بڑوں سے مشورہ کیے بغیر اسی وقت سارے کے سارے جنات مسلمان ہو گئے جو اس مجمع میں موجود، اور قرآن مجید نے ان کی ایمان کا تذکرہ کیا ہے. من عمل به اجرا، من قال به صدقا، من حکم به عدلا، ومن دعا الیه هدا او هدی الی صراط مستقیم. جو قرآن مجید پر عمل کرے گا اجر ملے گا، اور جو قرآن مجید کو بیان کرے گا سچ بیان کرے گا، اور جو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ دے گا وہ عدل کا فیصلہ ہوگا، اور جو کسی کو قرآن مجید کی طرف دعوت دے گا تو یہ آدمی خود بھی صراط مستقیم پر ہے، اور اس نے لوگوں کو صراط مستقیم ہی کی طرف دعوت دی. قرآن مجید صراط مستقیم ہے، تو قرآن مجید کی طرف دعوت دینا صراط مستقیم کی طرف دعوت دینا. تو اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ فوائد ہے قرآن مجید کی درس کی، جس میں سے ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہے. تو ان تمام فوائد کو سمیٹنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ سارے کے سارے فوائد جو قرآن مجید کے تعلیم تعلم پر اے اللہ تو دیتے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمارے اس بیٹھنے کو اور اس در میں شرکت کو الہ العالمین شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کو اور اس طریقے سے ہمارے اہل و عیال کو، وہ تمام کے تمام بہنیں بیٹیاں جو ہمارے ساتھ درس میں شریک ہیں، اور وہ تمام کے تمام بھائی ہمارے جو دنیا بھر میں نیٹ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ درس میں شریک ہے، الہ العالمین قرآن مجید کے نور سے ان کے دلوں کو اور ان کے اولادوں کے دلوں کو اور ان کے گھرانوں میں رہنے والے تمام عزیز و اقارب کے دلوں کو، الہ العالمین اور پھر ساری دنیا کے انسانیت کے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. الہ العالمین ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ جلا عطا فرما. الہ العالمین قرآن مجید کو جو عزت عظمت تو نے دی ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین ساری زندگی قرآن مجید کا شغل نصیب فرما، قرآن مجید پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما، جن کے مسند سے ہم آپ کو قرآن مجید سمجھانے کی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے، اور اس طریقے سے یہ آواز پوری دنیا میں حضرت شیخ کی مسند سے جائے گی. الہ العالمین ہماری اس کاوش اور محنت کو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
تمام طلبہ اپنے اپنے جگہ پر آ جائیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش آئیں بیٹھے. کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے قوانین میراث کی کچھ خلاصے بیان کیے تھے، ان پر آج تفصیل سے بات ہوگی. وراثت کے قوانین مشکل نہیں ہیں، لیکن توجہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک ایک بات پر غور کریں. یہ بال کی طرح ہے، بال کو ادھر کرے اور معاملہ ہے، بال کو ادھر کرے اور معاملہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج ہم بنیادی باتیں شروع کر رہے ہیں، اور وہ باتیں کتاب اللہ سے ہیں. آیت میراث، آیات موارث جو ہے وہ تین چار ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، سمجھ گئے؟ اس سے آپ نے اخذ کرنا ہے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جب احکام آیات و میراث کی شروع کر دیا، اولاد سے شروع کیے کہ والدین سے شروع کیے؟ آپ جواب دینا، یہ اس طرح نہیں ہے. غور، اولاد سے شروع ہے نا. حقوق والدین کا زیادہ ہے کہ اولاد کا زیادہ ہے؟ تو ابتدا کہاں سے ہونا چاہیے؟ والدین سے. وہ جو معنی میں ایک جملہ آتا ہے، لِكُلِّ كَلِمَةٍ مَا كَلِمَةٍ مَقَامٌ وَخَرٌ، ہر محل کا الگ الگ مقام ہوتا ہے. والدین ہمیشہ زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتے ہیں، یا جتنے بھی ہے بچوں سے تو زیادہ عمر کے ہیں نا، اور محتاج کون ہوتے ہیں، اولاد یا کہ والدین؟ اولاد تو اولاد کو مقدم کر لیا، نمبر ایک. نمبر دو، یاد رکھیں حقوق ہمیشہ کے لیے طرفین کے درمیان ہوتا ہے. جس طرح والدین کا اولاد پر حق ہے، ایسا اولاد کا والدین پر حق ہے. سمجھ گئے؟ اگر والدین اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے تو گویا کہ اس کے حقوق ادا نہیں کیے. اسی طرح اگر اولاد والدین کے حقوق ادا نہ کرے تو پھر وہ نافرمان میں آ جاتا ہے. یہاں چونکہ مال کے احکام بیان ہو رہے ہیں تو مال کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا اولاد زیادہ محتاج ہے. کس کا؟ لہذا اللہ نے کہاں سے شروع کر لیا؟ اولاد سے شروع کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیں وراثت کے قانون میں وراثت کی تقسیم کو جاری کرنے کے لیے پہلے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے، کہ وہ شرائط بھی ہیں اور ارکان بھی ہیں اور بھی کچھ چیزیں، وہ جاننا ضروری ہے. کیا وراثت کے اسباب ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ آپ اسی آیت پر قرآن، میں نے آپ کو کہا تھا جو حافظ ہے حافظ ہے، جو حافظ ہے انہوں نے قرآن کو آیت کو یاد کیا ہے. ہاں اب سارے خاموش. ہاں میں نے کیا کہا تھا؟ اگر یاد نہیں ہے تو آپ کے پاس کتاب آئے قرآن کریم میں، اس کو نکالیں تاکہ آپ کے سامنے بات آ جائے. آپ آیت موارث پر غور کرو، کوئی نہ کوئی سبب ہے اولاد کا والدین کے ساتھ تعلق کس چیز کا ہے؟ ولادت کا ہے نا، اور والدین کا اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ وہ بھی رشتہ اولاد کا ہے کہ نہیں ہے؟ تولد کا ہے کہ نہیں ہے؟ لم یلد ولم یولد، رشتہ تولد وہ سبب ہوتا ہے. دوسری بات ولکم نصف، دوسرے آیت جب شروع ہو رہی ہے تو اس میں اللہ نے فرمایا ولکم نصف ما ترک ازواجکم، تعلق کس چیز کا ہوا؟ زوجیت کا ہوا نا. یہ زوج ہے وہ زوجہ ہے، یا وارثہ زوجہ ہے اور مورثہ زوجہ ہے، اور وارث کون ہے؟ زوج ہے. تو جہاں مال تقسیم ہوتا ہے اور حصہ ملتا ہے میت کی بیوی کے، یا بیوی کو کی فوتگی ہوتی ہے اس کے مال سے حصہ ملتا ہے اس کے شوہر کو، تو یہ تو دونوں نسب تو نہیں ہے، ولادت تو نہیں ہے، نسبیت تو نہیں ہے، کیا رشتہ ہے؟ زوجیت کا. کیا بولو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربت، نسب اور زوجیت، یہ چیزیں میراث کے اسباب کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ راستے سے گزرا ہوا آدمی آپ کا وارث بنے. ہو سکتا ہے؟ کسی کو وارث بناؤ گے، وارث بننے کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے، اور سبب کیا ہونا چاہیے؟ سبب شرعی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ شرعی کا معنی یہ ہے کہ شریعت نے اس کو سبب قرار دیا ہو. یا ہر بات شریعت کی ہوگی، یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر بھی شریعت کی بات ہوگی اور باہر بھی شریعت کی بات ہوگی. سمجھ گئے؟ اور کوئی چیز آپ سمجھ رہے ہیں اور نہیں ہوگی. سمجھ گئے نا؟ تو یہ جب ہم نے قرآن کریم کے آیات پر غور کیا تو ہمارے سامنے یہ بات ہے، کہیں نسب ہے، کہیں قرابت ہے، اور کہیں کیا ہے؟ زوجیت ہے. یہ ساری چیز جو تھی اللہ رب العزت نے اس کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے درمیان توارث کا حکم جاری کیا ہے. تو اسباب کیا ہو گئے وراثت کے؟ یعنی کتنے ہو گئے؟ تین. کیا چیز؟ یہی نسب قربت ہے، جو نسب قربت کے ذریعے ہے، اور زوجیت. پتہ چلا زوجیت متحقق ہو جائے، مثلا یہ اجراس بھی ساتھ ساتھ ہوگا، انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا، صرف توجہ چاہیے، 15 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ، جو بھی ہو اسی وقت یاد ہوگا. جب سبب زوجیت کافی ہے نا، زوجیت کافی ہے، نکاح ہو گیا، میاں بیوی بن گئے اور رخصت نہیں ہو گئی. کیا نہیں ہو گئی ہے؟ رخصت نہیں ہو گئی ہے, تداخل نہیں ہوا ہے, دونوں میں سے ایک مر جائے, وارث وراثت جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں مولانا, اب پریشانی ہو گئی, سبب کو نہیں سمجھ گئے اس لیے پریشانی ہوگی, وارث ہے, رخصتی گھر لے جانا ضروری نہیں ہے. سبب اللہ نے کیا بتایا ہے؟ زوجیت. اور زوجیت کا رشتہ کس سے قائم ہوتا ہے؟ نکاح سے. تو نکاح ہو گیا, ہاں جی, زوجیت قائم ہو گئی. یہ مسئلہ بہت آتا ہے, اسی دن بھی شاہ صاحب نے کہا, واقعی صحیح بات ہے, تو لبا اس پر تھوڑا زیادہ توجہ دے. آج کل جتنے مسائل وراثت کے ہیں اور کسی چیز کے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نکاح ہوا ہے, گھر میں تو نہیں لایا ہے, بھائی نکاح تو ہو گیا, آپ کے ساتھ خاص تو ہوا, سبب تو پایا گیا, قرآن نے تو زوجیت کا ذکر کیا ہے. کس کا؟ تو سبب پایا گیا ہے تو وراثت جاری ہوگی. نہیں سمجھ گئے نا؟ ہاں, آگے کی شرائط کی ضرورت نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے, اگر مہر نہ بھی مقرر کیا ہو تو مہر مثل ہوگا لیکن زوجیت قائم ہوگی. پڑھا ہے نا؟ لہذا اگر مہر کا تعین نہ بھی ہوا ہو تب بھی زوجیت قائم ہوگی. مقصد یہ ہے کہ شریعت نے جس عقد کو عقد زوجیت قرار دیا ہے اس سے وراثت جاری ہوگا. سبب یہی ہے بس. سمجھ گئے مولانا؟ اسباب کتنے سمجھائیں؟ تین. یہ ہو گئی بات, آگے چلیں. اس کے علاوہ مختصر مختصر آ رہا ہوں, دورہ ہے انشاءاللہ. پھر جب آپ مطالعہ کرو گے تو آپ اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی اشکال ہو آپ بتا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, مزید اس کی تشریح ہوگی. اس کے بعد اس عمل وراثت کے لیے, توارث کے لیے شرائط بھی ہیں. بولو, شرائط بڑے بڑے تین ہیں. کتنے؟ تین شرائط اگر موجود ہو جائیں تو وراثت کا عمل جاری ہوگا ورنہ نہیں. سب سے پہلے موت المورث, انتظار کرنا پڑے گا. سمجھ گئے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو مال تقسیم کرو, جب تک اللہ کو پیارا نہیں ہوا ہے تو پھر آپ مال نہیں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ باتیں سمجھیں. وراثت وہ تقسیم ہوگی جو کس وقت ہوگی؟ مورث کے مرنے کے بعد. اب اس میں تھوڑا تفصیل ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ میں ذہن میں ابہام رہے. کل ایک طالب علم نے سوال کیا تھا, میں نے کہا ترجمہ کا انتظار کرے کدھر ہے؟ اس نے میں نے کہا جب قرآن پاک کا ترجمہ شروع. آپ ہیں, ٹھیک ہے, صحیح, اچھی بات, آپ فی الحال ہر بات کو سمجھے رہے. تو موت ضروری ہے, لیکن یہ موت ایک حقیقتن ہے, اور موت حقیقی یہ ہے کہ آپ نے بندے کو اٹھایا, جنازہ پڑھایا اور جا کے قبر میں قبر تک پہنچا دیا اور دفنا دیا, سب کو پتہ چلا. اور ایک حکمن ہے. کیا بولو؟ حکمن ہے. مثلا بندہ مفقود ہے, غائب ہے, گم ہو چکا ہے, زندہ اور مرنے کا کوئی خبر نہیں, لیکن قرائن کو دیکھتے ہوئے یا بندہ سرکاری ہو تو سرکار کو پتہ چلتا ہے, وسائل کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں. اس نے حکم جاری کر لیا کہ بھائی بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کی پنشن ہے اور دوسرے متعلقات پر عمل کر لیا, تو اب یہ موت حکمی ہوا, اب وراثت تقسیم ہوگی. حقیقتاً تو آپ نے نہیں دیکھا کہ زندہ کے, اور اسے بہت دفعہ ہوا ہے. ایک مرتبہ کل, آپ تعجب کرو, مجھ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے نا اخبارات پڑھتے رہتے ہو, سیاسی اخبار میں کچھ دن پہلے آیا تھا 46 سال بعد بندہ زندہ ہو کے آ گیا. کتنا پڑھا ہوگا آپ نے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہیں گم ہو جاتا ہے, یا کسی غیر مسلم کو قید میں آ جاتا ہے, یا وہ جگہ ہوتا ہے, سالوں سال پتہ نہیں چلتا, آپ اس کو مرا ہوا شمار کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ آ جاتا ہے. تو حقیقتاً آپ نے دیکھا نہیں ہے, خبر صادق بھی نہیں آیا ہے جب تک, تو یہ اب موت نہیں ہے, تاری نہیں ہے. آپ کے مال کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں اس کے مال کو، اس کے مال کا اور حکم آ جائے گا کہ اس کے مال کے لیے کیا کیا جائے گا، لیکن یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تو مورث کا کیا شرط ہے مولانا؟ بولو. موت. اسی طرح وارث کا زندہ ہونا شرط ہے. کیا؟ وہ بندہ وارث بنے گا جو کیا ہو چکا ہو، زندہ ہو. اب اس کی بھی اس میں بھی تعمیم کریں. کیا کریں؟ چاہے زندگی حیات حقیقتاً ہو، مثلاً کیسے آپ لوگ ہم سب زار زندہ ہیں نظر آ رہا ہے، یا حکمن ہو. حکمن کون سے ہوگا؟ ماں کے پیٹ میں ہے، بعد میں پیدا ہو جائے. کیا تو حمل ورث کا حقدار ہے کہ نہیں؟ اب ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، بڑے بڑے دلیری کے ساتھ بیان کرتے رہو. آج کل ایک عجیب رواج ہے، لوگ اخبارات کانفرنس بلا کر اعلان کرتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہے. آتا ہے نہیں آتا ہے؟ لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ اب وراثت کی تقسیم کے مالک کب تھے جب اس کو محروم کرو گے؟ آپ کا وراثت کا مال تو آپ کے بعد تقسیم ہوگا، اس وقت تو آپ نہیں ہوں گے، تو کیسے وارث کر لو گے؟ شریعت تو اس کو بھی وارث بنا دیتا ہے جو اب تک زندہ نہیں ہے، تو زندہ کو کیسے محروم کرو گے؟ نہیں سمجھے؟ تو بعض جس طرح وراثت کے لیے مورث کا مرنا شرط ہے، ایسا ہی وارث بننے کے لیے وارث کا زندہ ہونا شرط ہے. شرائط کے بغیر تو مشروط پر عمل نہیں ہوتا ہے نا. اگر ایک بندہ باپ سے پہلے فوت ہو جائے، سن لو کیا آمد الوقوع ہے، یہ مسئلہ تو بہت دفعہ پیش آ جاتا ہے کہ بعض اوقات آدمی زندہ رہتا ہے، اس کا جوان بیٹا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد بات فوت ہو جاتا ہے، تو اس بیٹے کا حصہ ورثہ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بتاؤں گا. ہاں بولو. نہیں ہوگا. یاد رکھوں پاکستانی، میں دونوں باتیں سمجھا دوں گا، آپ کا ذہن کھل جائے. پاکستانی قانون میں یہ ہے، یہ انہوں نے ایک دفعہ نکالا ہے، قانون نکالا ہے کہ جو لڑکی، جو اولاد یا بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے اولاد کی طرح منتقل کیا جائے گا اور وہ وارث بنایا جائے گا. سن لو اچھی طرح، شریعت کے موافق ہے کہ مخالف ہے؟ ہاں مخالف ہے بھائی، شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے. اہل تشیع بہت زور لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ یتیم ہے، یتیموں کا حق لازمی ہے. بھائی ہم کہتے ہیں اس کے لیے اور طریقہ ہے، اس پر اگر آپ کو میں بتاؤں کہیں ملتا ہوگا نہیں ہوگا. میں نے تو ان کتابوں کو سب کا جو ہے نا کوشش کی ہے، تعلیم میں بھی اور بعد میں بھی، چونکہ دورے اللہ کی فضل ہے 40 سال سے میراث کے دورے کر رہے ہوں. رشید احمد صاحب، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھا تھا، یتیم پوتی کی وراثت. کیا لکھا تھا؟ چھوٹا سا کتاب، بڑے زبردست جوابات دیے. کہہ رہے ہم محروم نہیں کرتے، اس کے لیے دادا پر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ جو آپ کے یتیم پوتے ہیں اس کے لیے وصیت کرو یا زندگی میں اس کو اپنا حصہ دو جو حبہ ہو جائے گا، لیکن وراثت کے قانون اس پر جاری نہیں ہوتا ہے. وراثت کا قانون الاقرب فالاقرب کے قانون پر جاری ہوتا ہے، آگے آ جائے گا. تو باپ بیٹا جو ہے یہ موجود ہے، یہ بلا واسطہ وارث ہے، اور پوتا بواسطہ ابن ہے، یعنی باپ ہے. لڑکے تو باپ بنے گا لیکن دادا کا تو بیٹا بنے گا، تو لہذا وہ بالواسطہ ہے. تو بغیر واسطے کے وارث کی موجودگی میں وہ بالواسطے والا وارث نہیں ہوتا ہے. تو اس کے الگ قانون ہے اور اس کے الگ قانون ہے. یہ اسی شرط سے نکلایا کہ بیٹے کا وارث کا مورث کے مرتے وقت، یعنی بعد میں جس وقت مر رہا تو اس وقت زندہ ہو یا نہ ہو، اگرچہ ایک آسات کے لیے کیوں نہ ہو، اگر اس وقت زندہ ہو بعد میں مر جائے کیا ہو جائے، بعد میں کیا ہو جائے، تو وارث بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ نہیں زندہ وارث نہیں بنے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو شرائط لگائے. وارث بننے کے لیے حین موت المورث، مورث جو مر رہا ہے اس کا زندہ ہونا شرط ہے. اور مورث کے لیے مورث کی میراث کے مال کی تقسیم کے لیے اس کا مرنا شرط ہے. تیسری بات مال المورث, مال تو ہونا چاہیے نا, کیا جب کچھ بھی نہ ملا ہو تو کیا کرے گا. اللہ تبلیغ کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں جب دنیا میں نہیں, مولانا عبد الوہاب سے رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم بزرگ آدمی گزرے, سنا آپ نے نام کون؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غریب لوگوں, ایک دن ہم گئے تھے مدنی مسجد میں تو تقریر کرتے ہوئے جملہ مجھے بڑا پسند آ گیا, تو سب کو تسلی دلا رہے کہ جو لوگ غریب ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے, اس پر شاکر بنو, صابر بنو, قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ہر ایک سے حساب ہوگا, اور جب اس کا نہ غریب کا نمبر آئے گا کہ بھئی آپ آ جائیں حساب کتاب دو, وہ پہلے سوال اٹھائے گا یا اللہ آپ نے مجھے دیا کیا تھا جس کا میں حساب دوں. سمجھ رہے ہو بھائی, جب کچھ ہو نہیں تو میراث کس کا تقسیم کیا جائے گا, مال کس کا تقسیم کیا جائے. تو تین چیزیں شرط ہیں, شروط ہیں وراثت کی تحقق کے لیے, تقسیم کے لیے, وارث کا زندہ ہونا اور مورث کا بولو مرنا, اور مورث کا مال ہونا چاہیے. نہیں سمجھ گئے نا؟ اور ہمارا اور تمہارا مال تو دین ہے نا. حضور نے کیا کہا تھا کہ ہم نے اور کچھ نہیں چلا ہے, ہمارا میراث کیا ہے؟ علم ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اب علم تقسیم کریں گے آپ لوگ اور ہم لوگ. جی کتنے ہو گئے؟ ہاں یعنی یاد رکھو, یہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ بیٹے باپ کی زندگی میں باپ کے مال کے مالک سمجھے جاتے ہیں اپنے آپ کو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ایک بندہ جو ہے اس کے پاس قارون کا خزانہ کیوں نہ ہو اور دنیا کے خزانے کیوں نہ ہو, لیکن باپ ہی مالک ہوتا ہے, کون بولو, اور بیٹے کھڑے ہو کر اس سے مال زبردستی تقسیم نہیں کر سکتے ہیں اور نہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. وہ باپ دے وہ اس کا حیثیت ہی بدل جاتا ہے, وہ حبہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ دے سکتا ہے اور بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں بھی حقدار ہوں, میرا حق دے دو. آپ کا حق ہے کہاں جو باپ دے دے؟ حضور نے تو کہا تھا انت و ہمارے کلی ابی کا, سنے انت. تو لہذا باپ کی موجودگی میں کیا بیٹا دعوائے حقیقت نہیں کر سکتے. یہ تین چیزیں ہو گئی. کتنے ہو گئی؟ کون کون سے یاد ہو گئے؟ مورث کے لیے زندہ, نہیں موت, فوتگی, وارث کے لیے, اور تیسرا موت. یہ تین ہو گئی. جنین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ اچھا, اس کے علاوہ اگر وارث زندہ بھی ہے, کیا وارث زندہ بھی ہے, تمام شرائط پائے جاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور ریکارڈ سامنے آیا ہے. بہت عجیب فن ہے, مزناک فن ہے, آدمی کے ذہن کو کھول دیتا ہے. آپ نے دیکھا مورث مر گیا, آپ نے دیکھا بیٹا زندہ ہے, تو سب سے پہلے تو آپ وہ جو حقوق متقدم ہے وہ ادا کرو گے نا. کون کون سے؟ تجہیز, تکفین, وصیت اور قرض. تجہیز تکفین تو پہلا, اس کے کپڑے پہن لو, اس کو کپڑے پہناؤ. سمجھ گئے؟ ایک آدمی کے پاس پیسہ آیا ہے, جسم کے کپڑے نہیں ہے جس میں نماز پڑھے باہر جائے, اور لوگوں کا قرضہ بھی ہے, تو اس پیسے کو کپڑوں میں استعمال کرے گا, قرضداروں کو دے گا؟ کپڑوں میں استعمال کر اپنے پہلے جسم کو تو نام لو نا. اسی طرح ایک آدمی کو کفن کی بھی ضرورت ہے, قرض داروں کی بھی ضرورت ہے, تو پیسہ کہاں لگائے گا؟ کفن میں لگائے گا. کیا اس کو سمجھ گئے؟ تو یہ سارا چیز کے بعد پھر دیکھو گے کہ جو شخص کیا, جو شخص مال کا مطالبہ کر رہا ہے اور شرعی وارث ہے, بیٹھا ہے, بیٹی ہے, پوتا ہے, یا باپ ہے, یا ماں ہے, شرعی وارث ہے, تمام حقوق کی ادائیگی کے بعد جب تقسیم کا نمبر آتا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی شریعت نے اس کو روکا تو نہیں ہے. کس کو؟ اس وارث کو. جس کو ہم کہتے ہیں موانع الارث. کیا کہتے ہیں؟ یعنی موانع الارث کا مضمون کیا ہو گیا مولانا؟ موانع الارث کا مضمون یہ ہوا کہ شرعی تقاضے مکمل ہیں, نسب موجود ہے, سبب موجود ہے, زوجیت موجود ہے, قرابت موجود ہے, اسباب موجود ہیں, شرائط بھی موجود ہیں, ایک مرا ہے دوسرا زندہ ہے, مال بھی موجود ہے. اس کے باوجود آپ اس کو مال نہیں دے سکتے, پھر یہ تحقیق کرو کہ کچھ گڑبڑ تو نہیں کیا ہے, شریعت نے اس کو روکا تو نہیں ہے. اگر شریعت نے اس کو روکے رکھا ہے, قاتل ہے, غیر مسلم ہے, تمام مثالیں مولانا آپ مطالعہ کرو گے آپ کے سامنے آئے گی. سمجھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان تھے, جعفر بھی اور دوسرے عقیل وغیرہ نہیں تھے, تو یہ وراثت اس کو نہیں ملا, ان کو ملا. اس لیے وارث اور مورث کے درمیان دین کا مخالف نہیں ہونا چاہیے. ولا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم, آپ نے سنن وغیرہ سب میں پڑھا ہے. تخالف دین نہیں ہونا چاہیے. اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت تو ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اہل کتاب کا آپ کے ساتھ وراثت جاری ہوگا؟ ہاں نہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ چونکہ دین ایک نہیں ہے, یہودیت اور ہے, اور ولن ترض انکل یہود ولن نسوار حتی تتبع ملتهم. ویسے کہ مسجد میں نام لینا مناسب بھی نہیں ہے, بعض اوقات کچھ اور بھی ہو جاتا ہے, دوستی ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتا ہے, تو پھر دوستی محبت میں جو ہے نا جا کر لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں اور بعد میں پھر جاتے ہیں. تو شریعت ان چیزوں کو دیکھتا ہے مولانا. اسلام میں ترکے کو تقسیم کے لیے وارث اور مورث کے درمیان کیا ایک ہونا چاہیے؟ بولو, دین ایک ہونا چاہیے. تعدد دین, تعارف دین معنی ہے. اسی طرح رقیت, کیا رقیت؟ یاد رکھو, جو بندہ جب تک غلام ہے اس کی ساری کمائی کس کی ہوتی ہے؟ مولا کی ہوتی ہے. کتنا آسان ہے, سوچ غور فکر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مال تو مولا کا ہے نا, تو جب آپ اس کو مال دو گے تو مال کا تو مالک نہیں بن سکتا ہے. آلریڈی وہ فوراً کون مالک بن جاتا ہے؟ زور سے بول, مولا بن جاتا ہے نا. تو لہذا جب تک وہ غلام ہے وہ اس کو آپ وراثت نہیں دے سکتے ہیں, اس لیے وہ مالک نہیں بن سکتا ہے. اگر آپ مال دے دو گے تو آپ نے غیر وارث کو مالک بنا دیا, اس لیے کہ جو مالک ہے وہ وارث بن نہیں سکتا ہے, اور جو مالک بنتا ہے وہ وارث ہے نہیں. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ غلام کا جو مولا ہے وہ تو وارث نہیں ہے نا, تو مال آلریڈی اسی کے پاس جاتا ہے. تو جو وارث نہیں ہے اس کو کیسے ہم مالک بنا دیں؟ اور جو وارث ہے وہ تو غلام جو ہے وہ بن نہیں سکتا ہے, لہذا شریعت نے ان کے درمیان مال کی تقسیم کی اجازت نہیں دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی باتیں ہو گئی بڑی بڑی, رق اور کفر اور اختلاف دین. کتابوں میں اختلاف دارائن بھی لکھا گیا ہے, میں آپ کو واضح کروں. اس پر تھوڑا کتابوں میں تحقیق کی گئی ہے کہ دار جو ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے جب وہاں پر ہر ملک کا کیا ہو, یعنی محافظ, ملک کے محافظ کون ہوتے ہیں؟ ہاں افواج. کیا؟ تو جس ملک کا فوج الگ الگ ہو, وہ اگرچہ اسلامی ملک ہو لیکن وہ الگ الگ شمار ہوگا. مثلا افغانستان اور پاکستان دونوں اسلامی ملک ہیں نا, لیکن اس کا دفاع اپنا ہے, ہمارا دفاع اپنا ہے. تو تو اختلاف دار کا معنی ہے کہ دار الگ الگ ہیں، تب بھی نہیں ہوگا. لیکن اس دور میں معاہدے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو معاہدے تو غیر مسلم کے ساتھ بھی آج کل ہے. آج کل جو ہے نا قیدیوں وغیرہ کا معاہدے ہوتے ہیں کہ اگر کسی طرح قیدی وہاں چلا جائے تو شرائط کے مطابق آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ محافظین ایک ہو تو وہ ایک دار سمجھا جائے گا. مثلا آپ کو میں بتاؤں، پاکستان اور اس کا کشمیر آپ سمجھیں، ہاں گلگت سمجھیں، یہ اس کا اپنا پہلے تو نہیں، اب بھی میرا خیال میں ایسا ہی وزیر اعظم تو اس کا اپنا ہوتا ہے نا کشمیر کا، ہاں تو اس کا وزیر اعظم اور ہے اور پاکستان کا، تو یہ دو دار ہو گئے کہ ایک ہو گیا؟ ہاں نہیں، مراتب عہدے تو الگ الگ ہیں لیکن محافظ تو ایک ہے. جو نقطہ ہے وہ سمجھو، پاکستانی فوج کشمیر کا سمجھا جائے گا اور کشمیر کا فوج پاکستان کا سمجھا جائے گا، اس لیے یہ ایک ملک سمجھا جائے گا. اختلاف دار کا تعلق دار و مدار کس پر ہوتا ہے بولو؟ ہاں جی، یعنی افواج پر، دفاع پر. کیا بولو؟ دفاع پر. تو آج کل یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کل یہ میراث سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی اور دار میں بھی ہے تو ایک معاہدے کے تحت اس کو آزاد کیا جاتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ مرے گا زندہ کہاں ہے کہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں سمجھے نا؟ تو یہاں پر تھوڑا سا آ ہے، اس لیے یہ چار تقریباً تین موانے ہیں. جب بھی آپ مال تقسیم کرو گے ہر وارث کے باروں میں یہ دیکھو گے. باقی تفصیلات پھر آپ دیکھیں، صحابہ تابعین کے دور میں ایسا کچھ واقعات ہوئے تھے. نہیں سمجھے نا؟ ایک آدمی نے عورت، اس سے فرق نہیں پڑے گا، مذکر مؤنث سے فرق نہیں پڑے گا. بعض عورتیں بھی تو بڑی بدماش ہوتی ہے، شوہروں کو قتل کرتے ہیں، نہیں کرتے جی؟ تو پھر شوہر کو قتل کر دیا اور مال کا وارثہ بھی بنے، ایسا نہیں ہوگا پھر. نہیں سمجھ گئے نا؟ اس کو یہ ٹکانے لگا. مقصد ہے کہ جو اسباب میں نے بتائے ان کا مذکر مؤنث سے فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یہ وصف اس میں پایا گیا. وجہ کیا ہے؟ مؤنث. سنو، یاد رکھیں، بہت اچھی بات، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں. لوگ مال کی وجہ سے اپنے ورثہ مورث کو قتل کر دیتے ہیں. بیٹا کڑا ہوتا ہے، باپ کو مارتا ہے، کیوں مارتا ہے بتاؤ؟ مال کی وجہ سے نا. یا بیوی یا شوہر یا بھائی بھائی کو مارتا ہے، تو یہ لوگ جب ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں مال کی وجہ سے نا، تو شریعت نے یہ پابندی لگائی کہ جب آپ نے جس مقصد کے لیے جو مال آپ کو ملنا ہی تھا آپ نے جلدی کی، آپ نے کیا کر لیا، یعنی انتظار نہیں کیا، صورت جلدی کے ساتھ آپ نے اس کو زندگی سے محروم کیا. سب سے بڑی نعمت دنیا میں کون سی نعمت ہے؟ ہاں زندگی. اچھی بات ہے، مال نہیں ہے، زندگی نہ رہی مال پر کیا کرو گے؟ زندگی ہو تو پھر مال بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا نا. آپ نے مال کی وجہ سے ایک شخص کو زندگی سے محروم کر لیا، اس لیے کتاب اللہ میں اللہ نے اسے ایسے متعمد بلا کسی وجہ کے قاتل کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جہنم میں ہوگا خالدا مخلدا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قاتل احمد کے لیے توبہ ہے ہی نہیں، وأين لهم التوبہ، اس کی توبہ ہے کدھر، وہ تو ہمیشہ جہنم میں ہو جائے گا. تو آپ نے مال کی وجہ سے ایک بندی کی زندگی لے لی اور بعد میں اس کا مال تم کو دیا جائے گا، تو پھر یہ سد باب ہوگا اس برائیوں کا، اس قتل و غارت کا سد باب ہوگا؟ ہاں نہیں 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 نہیں، مال سے بھی محروم کیا جائے گا اور جا کے شارع عام پر لٹکایا جائے گا، تو کوئی بھی پھر قتل نہیں کرے گا. شریعت کے مقصد کو سمجھ گئے؟ اس لیے اگر اس طرح کوئی عمل ہو جائے تو اس کو ہم میراث نہیں دیں گے. یہ تین ہو گئے، کتنی چیزیں ہو گئی اور ایک جو ہو گیا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ مال، مال سے مراد ترکا ہے. کیا بولو؟ یاد رکھو، ترکا ہونا چاہیے. ترکے سے مال سے ملکیت منتقل ہو جائے گا مورث سے وارث کی طرف، علی سبیل الخلافت، یہ خود بہت منتقل ہو جاتا ہے. بندے کے مرنے کے ساتھ میت کے مال کا ہر حقدار خود بہت مالک بن گیا. آپ اس کو پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، آپ تقسیم کریں یا نہ کریں، اس لیے وراثت میں تقسیم جلدی کرنی چاہیے، لہذا مرنے کے بعد جو اس کے مال پر اگر آپ کا قبضہ شرعی نہیں ہے تو غصب شمار ہوگا. آگئی بات سمجھ میں؟ یعنی 10 سال بعد 100 سال بعد تقسیم نہیں کر لیتے ہیں. یہ جو مال منتقل ہوتا ہے وراثت میں، یہ کس وقت منتقل ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد. ترک ہو گیا، اب اس ترکے کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ حق ہو. یاد رکھو بعض وقت حقوق بھی ترکے میں آ جاتا ہے. مثلا ایک آدمی نے شفا کر لیا زمین کا، کیا کر لیا بولو؟ شفا، جانتے ہیں، پڑا ہے نا، اور اس کے بعد وہ مر گیا تو کیا حق شفا ختم ہو گیا؟ کیا ہوگا؟ ہاں، وارث اس کو مقدمہ لڑے گا. وہ حق جو شریعت نے کسی کو حق شفے کا حق دیا تھا، وہ حق منتقل ہوا کس کی طرف؟ وارث کی طرف. یہ سارا کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو نہیں، آپ غور کرو، فکر کرو. جب آپ کا کوئی مورث، بڑا باپ دادا کوئی فوت ہو جاتا ہے، زمین پر مقدمے ہوں یا کوئی اور ہو، تو وارث اس کا حق رکھتا ہے نہیں کہ مقدمہ لڑے اور اس حق کو حاصل کرے. تو لہذا بعض اوقات عین مال تو نہیں ہے، اب حق شفا مال تو نہیں ہے نا، مال تو زمین ہے یا مال تو سمن ہے، اور حق شفا تو حق کہلاتا ہے، اس میں بھی حق وراثت ہوتا ہے. تو جب یہ تین چیزیں پائی جائے ترکہ، لیکن ایک بات ذہن میں بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ترکے پر اچھی طریقے سے غور کرنا ہے تقسیم کے وقت، کہ یہ ترکے پر اس شخص مورث جو مرا ہوا ہے اس کا ملک شرعی ہے، یعنی شریعت اس کو مالک کہے گا کیا؟ پہلے تو یاد رکھو دو باتیں، پہلے تو مالک کا شرعی مالک ہونا چاہیے، نمبر دو اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ شرعی مالک بھی ہو، گاڑی ہے آپ نے خریدا ہے، آپ نے جو ہے سب کچھ کیا ہے، لیکن اس گاڑی پر آپ نے بینک سے لون لیا ہے، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بینک سے لون لیتے ہیں بھائی، کاغذات دے دیتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ یا 20 لاکھ وہ قرضہ دے دو، تو گاڑی جب تک آپ نے وہ قرضہ ادا نہیں کیا گاڑی مولک ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، ترک میں نہیں آئے گا، پہلے حق ادا کرنا ہوگا. یا مثلا آپ زمینوں کی بات کو سمجھو گے، زمینیں ہیں، زمینیں بھی تو لوگ رہن پہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ زمین ہی رکھتے ہیں، اور یہ سارے کاروباری لوگ تو کاغذات پر کام چلاتے ہیں، بینکوں میں رکھ لیتے ہیں، گورنمنٹ سے قرضہ لیتا ہے، بینکوں سے لیتا ہے، لوگوں سے لیتا ہے، جب تک اس کے حق کو ادا نہ کیا ہو وہ چیز ترک میں نہیں آئے گا. ترکہ شرعی وہ ہوگا کہ مورث کا حق بھی، نہیں، مورث کی ملکیت بھی شرعی ہو، اور اسے مملوکہ شریعہ کے ساتھ کسی کا حق بھی متعلق نہ ہو، اب آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ترک میں مختصرا میں نے کتنی شرائط بتائی؟ بولو. دو ہونا چاہیے ترکہ کے اندر، ما ترکا میں، جس کو قرآن کہتا ہے جو آپ جو چھوڑا ہے اس نے، اس میں پہلے تو وہ شرعی ملک ہونا چاہیے، یہ نہیں کسی سے غصب کیا ہے، ڈھاکہ ڈالا ہے، کسی چھین لیا ہے، کسی کی زمین پر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میری زمین ہے. بھائی تیری کدھر ہے؟ جس کا ہے اس کا ہے، یہ نہیں تقسیم کرو گے. دوسری بات کیا ہے، اگر ہے بھی ملکیت لیکن کیا نہیں ہونا چاہیے، کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. جو چیز کسی نے رہن رکھا ہے جب تک اس کو آزاد نہ کیا ہو آپ تقسیم کر سکتے ہو؟ ہاں، تو ایسی یہی چیزیں ہو گئی، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں. ان سب کے صاف ستھرا نقشہ سامنے آنے کے بعد آپ تقسیم کا عمل کا ہو گئے. اگر آپ عالم ہیں تو آپ اس کو تقسیم کی اجازت فتویٰ دو گے کہ بھائی یہ ورثہ اس مال کو تقسیم کر سکتے ہیں. جب تک یہ ساری چیزوں کی تصفیہ نہ ہو چکا ہو اس پر تقسیم کا مرحلہ نہیں آتا. سمجھ گئے بات کو؟ شرائط بھی ہو گئے، ارکان بھی ہو گئے، مبانی بھی ہو گئے اور ترقی کی تشریح بھی ہو گئی، یہ یاد ہو جائے گا. ہاں باقی کل آیت کی بات شروع کروں گا. بس مختصر دعا کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ جملہ حاضرین طلباء کو علم نافع نصیب فرمائے، اور یہ جو اتنا وقت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا احسان کیا، یہ اللہ ہمارے ان طلباء کو علم کی گہرائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کے صحیح معنوں میں نائبین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں تک اس دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے شیخ مرحوم جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے جسمن ہمارے ہاں، اس کے لیے بھی خصوصی دعا کرو کہ اللہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور اس کو یہ ثواب پہنچتا رہے. اللہ ہمیں بھی تمہارے ساتھ تمہیں ہمارے ساتھ اس علم میں مصروفیت کی تمام صورت میسر فرمائیں، اور جو موانع ہیں اسباب موانع ہیں ہمارے علم کی اللہ اس کو دور فرمائیں، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم.